الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا سيما لا بقية الله في الأرضين أجل اللهم له الفرج ولعنة الله على أعدائه مجمعين أما بعد فقد قال الله عز وجل في كتابه المبين وفرقانه المتين وقرآنه المجيد وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين وقال فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية کربلا کی روشنی میں مومن اور منافق یا ایمان اور نفاق اس موضوع پہ گفتگو میرے اپنے طریقے کے مطابق شروع کے دو تین دن ان ڈائریکٹ طریقے سے ہوگی اور پھر یہ جو دو تین مجالس میں باتیں آئیں گی یہ سب ایک دوسرے کے ساتھ مل کر براہ راست ہمارا عنوان بن جائیں گی کل ڈانس کی وجہ سے فرق تو پڑ گیا مومنین میں یعنی وہ ڈانس کی وجہ سے مطلب یہ ہے کہ جو ڈانس کے حوالے سے گفتگو کی گئی تھی اور اسی کو ذہن میں رکھتے ہوئے بس وہ بہت ہو گئی بات اسی لیے کل میں نے 10 منٹ زیادہ لے لیے کہ موضوع ایک ہی مرتبہ میں مکمل ہو جائے آج کی تقریر میں پھر اگر میں تمہید باندھتا اور اس کو مکمل کرنے جاتا تو 40 منٹ اسی میں نکل جاتے سورہ احزاب کی پہلی آیت پر سرنامہ کلام قرار دیا ہے کہ اے نبی تق اللہ اللہ سے ڈرو یا تقوی اختیار کرو اور کبھی کافروں اور منافقوں کی اطاعت نہ کرنا اب اس میں مختلف حوالے سے بات ہوتی رہے گی اس کے بعد سورہ قارعہ کی اس آیت کی تلاوت کی گئی جو قرآن کریم میں مختلف انداز سے دو تین جگہ اور آئی ہے صرف اس لیے کہ آیت کا ترجمہ بھی اپنی جگہ ایک ثواب رکھتا میں پہلے ترجمہ کر رہا ہوں ورنہ عام طور پہ مجلس شروع ہو جاتی ہے درمیان میں جہاں آیت کی ضرورت پڑتی ہے وہاں ترجمہ کیا جاتا آیت بہت ہی واضح بہت ہی صاف بہت ہی مشہور کہ جن لوگوں کا نام اعمال میں ترازو کا پلڑا جھک جائے گا فہوا فی عیشت راضیہ وہ عیش و آرام کی ایک زندگی گزاریں گے اب آپ لوگ خود عرب ماحول میں رہنے والے ہیں آپ کو معلوم ہے کہ اردو زبان میں عیش کے معنی کچھ اور ہیں عربی زبان میں کچھ اور ہیں عربی زبان میں زندگی گزارنے کو عیش کہتے ہیں فہوا فی عیشت راضیہ اس کی زندگی راضیہ ہوگی یعنی اللہ راضی ہوگا خوش ہوگا وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ جن کا نام اعمال ہلکا ہو جائے گا وَأُمُّهُ حَاوِيَةٌ تو وہ حاویہ میں جائیں گے اب قرآن خود کہہ رہا ہے وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَهْ تمہیں پتہ بھی ہے کہ یہ ہے کیا چیز نارٌ حامیاں گرم اور جلتی ہوئی آگ اور یہاں پہ اگرچہ میں اکثر رک کے شیخ جعفر تستوری کا تفسیر قرآن کے حوالے سے ایک نقطہ بیان کیا کرتا ہوں لیکن وقت کی کمی کی وجہ سے ابھی تو آپ کہیں گے مجلس شروع ہی ہوئی ہے وقت کی کمی ہاں جو باتیں میرے ذہن میں وقت کی کمی کی وجہ سے اس کی تفصیل میں نہیں جا رہا لیکن مختصر اعتراض کیا انہوں نے یہ کیا قرآن نے کہہ دیا نارون حامیہ گرم آگ جلتی بھی آگ آگ تو کہتے ہی اسے ہیں جو گرم ہو جو گرم نہ ہو تو اسے آگ کو تھوڑی کہیں گے نارون حامیہ نار کہہ دینا کافی تھا آگ یا جہنم حامیہ کہنے کی کیا ضرورت اور پھر اس کا جواب بھی بہت تفصیل انہوں نے پہلے بیان کی ہے اس سب کو چھوڑتے ہوئے कि जब वो जहन्नम की आग हमें मिलेगी तो ये दुनिया की आग जो है ना हमें आग नहीं लगेगी, हम कहेंगे वो दुनिया की आग भी कोई आग थी, वो तो बहुत ठंडी आग थी, ये आग हमें बहुत ठंडी आग लगेगी। वही जुमला जिसकी प्रैक्टिकल अमली तफसीर भी मौला ने की कि जब गुनाहगार ने आके कहा आज बड़े अली की हदीस सुनिए, कल चूंकि शहादत की रात है तो बीच वाले अली की हदीस आएगी, जो मैं अक्सर पढ़ता रहता हूं, लेकिन शहादत की रात में फिर हदीस की तिलावत की जाएगी। आज पहला अली, बड़ा अली, और जब किसी ने कहा कि मौला गुनाह का दिल चाहता है तो कहा कि अपने बावर्ची खाने या किचन में जाके आग जला ले और उसमें जाके बैठ जाए, तो घबरा के कहा कि मौला आप मुझे आग में बैठने की बात कर रहे हैं। कहा जो गुनाह तू मुतालिबा कर रहा, डिमांड कर रहा, उसके नतीजे में तो जहन्नम की आग में अपने आप को बिठा रहा है, उसके मुकाबले में तो ये आग ही नहीं है, तो बहुत ठंडी आग है। अब ये दुनिया की आग ठंडी आग है, आखिरत की आग गर्म आग है, इसलिए कुरान खाली नार नहीं कहा, नारुन हामिया कहा। और यहां रोक के एक जुमला और कह दूं कि आग तो हमेशा गर्म होती, चुनाचे जब अगर गर्म आग कहा जाए तो जहन में सवाल आता है कि कोई ठंडी आग भी है कि नहीं, जवाब दिया कि हां दुनिया की आग ठंडी है उस आग के मुकाबले में। तो इसी अंदाज से फिकही मसाइल में जब कभी ये लफ्ज आए तो इसका मतलब यह है कि मसले के दो पहलू हैं। मसलन फिकही मसाइल में कभी नहीं कहा जाएगा कि हराम शराब न पीना, शराब तो है ही हराम, वो हलाल शराब कौन सी है, हो सकता है कोई नुक्ता निकाले, यहां जो आपने आग में कह दिया आखिरत की आग और दुनिया की आग, तो शराब में भी यही कही है, दुनिया की शराब है जो हराम है, आखिरत की शराब है वो हलाल है। मगर वो वही गलती हुई जो बाकरे सदर का एक जुमला में अक्सर दोहराता हूं, अरबी पंजाबी उर्दू गुजराती हिंदी सबको मिक्स करके हमने कुरान बना दिया, जो दुनिया में जिसे हम शराब कहते हैं वो अरबी में तो शराब है ही नहीं, खमर, और वो जो कुरान में लफ्ज शराबन तहूरा आया है वो शराब आया, शराब आखिरत वाली शराब ली हमने पंजाबी और उर्दू से, और दुनियावी शराब ली हमने इस मसाले शरी से, दोनों को मिक्स कर दिया। मैं खुद भी थोड़ा कंफ्यूज हो रहा हूं, लेकिन नहीं, कल जो बात हुई थी ना उसको एक फिकही मसाले में जरा वजाहत करते हुए अपने मौजू पे आ रहा हूं। आग, आग तो गर्म है, कहा नहीं है ठंडी आग है, गर्म आग है, बात हो गई। शराब में नहीं कह सकते कि हराम शराब और हलाल शराब, शराब सब की सब हराम। हाँ, वो अलग बात है कि उर्दू का एक मुहावरा है कि मुफ्त की शराब तो काजी को भी हलाल है, लेकिन हम यहां मुहावरात पे गुफ्तगु करने नहीं बैठे हैं, कुरान और हदीस पे। इसी तरह से गिना यानी गाना, ये हराम है, वहां ये नहीं होता कि हलाल गाना और हराम गाना, म्यूजिक में होता है। म्यूजिक की बात जब आएगी तो ये जुमला कहा जाता और कहा जाना चाहिए, ये अलग बात है कि कभी जल्दी की वजह से ये लफ्ज हम न कहें। खासतौर पे आपको पता है कि कभी कभी मजलिस में मेरी स्पीड बहुत बढ़ जाती, तो म्यूजिक में ये कहा हमेशा कहना चाहिए कि हलाल मौसीकी और हराम मौसीकी, हलाल म्यूजिक और हराम म्यूजिक, वहां बिल्कुल ये लफ्ज न सिर्फ ये कि सही है बल्कि उसके कहने का तरीका भी दुरुस्त है जब ये लफ्ज इस्तेमाल करें। क्योंकि आपने कहा फला चीज में म्यूजिक थी, तो पहला सवाल यह है कि वह हलाल म्यूजिक थी कि हराम, गाने के हवाले से सवाल नहीं होगा। किसी ने कहा कि फला साहब अजान देते हैं गाने में, हराम हो गए, फला साहब अजान देते हैं म्यूजिक के साथ, तो सवाल होगा हलाल है कि हराम म्यूजिक। घर के अजान की मिसाल तो मुनासिब नहीं है, कुछ चीजें हलाल हैं लेकिन मुकद्दस चीजों के साथ हर हलाल चीज को भी नहीं मिलाया जाएगा, जो कल मैं तकरीर के आखिर में, देखिए ये रब तो सारे मिल रहे हैं, जो मैं मिलाना नहीं चाह रहा, जो मैं अर्ज कर रहा था, हमारे यहां पहले बुजुर्गों का तरीका था कि नदर व नियाज की चीज नहा धो के बनाई जाएगी तो क्या वो औरत पहले नजीस है, नजीस नहीं, लेकिन मुकद्दस और काबिल एहतराम होने की बिना पर। आज भी जियारत में जितने लोग जाते हैं, ये जियारत का फिकही मसला, और लोग तैयारी भी कर रहे हैं जिनको अरबईन पे जाना, तो जो लोग जियारत पे जाते हैं जब इमाम के हरम में जाते हैं पहले गुसल करके जाते हैं, क्या जियारत का गुसल सुन्नत है? कम अज कम मौजूदा मराजे के नजदीक तो उसका सुन्नत होना साबित नहीं है, मगर ये को थोड़ी कहा जाता है کہ میلے کچیلے جس طرح دل چاہے چلے جاؤ جاؤ نہا دھو کے غسل کر کے. وہ ثابت نہیں ہے کہ وہ زیارت کا غسل سنت ہے. خلاصہ یہ ہے کہ اب مقدس چیزوں میں بعض حلال چیزوں کو بھی منع کیا گیا. اور بہت ہی اہم مسئلہ, کتاب میں پرنٹڈ ہے اور اردو میں بھی موجود ہے لیکن میں پورا ریفرنس نہیں دے رہا ہوں, اور وہ یہ ہے کہ اسلامی فلمیں اگر ہم مسجد میں دکھائیں, مراجع میں سے ایک فتویٰ سب کا ہوگا, میں کوشش کرتا ہوں کہ حوالہ وہ دوں جس کو آپ آسانی سے جا کے چیک کر سکیں. تو اب وہ موجود ہے اردو کتاب میں بھی پرنٹڈ, ون آف دا کرنٹ مہاراج کہ کہا کہ وہ اسلامی فلم جائز ہے لیکن مسجد جو ہے اس کا کچھ اور احترام ہوتا ہے, کچھ اور احکامات ہیں جو جائز, ہر جائز چیز مسجد میں نہیں ہوتی, چنانچہ وہاں پہ یہ مت دکھائیے. وہ پورا خلاصہ. تو اب بات یہ ہو رہی تھی کہ میوزک, میں نے مثال تو دے دی اذان کی لیکن وہ اذان کی مثال نہیں دے رہا تھا, وہ یہ لفظ کو سمجھا رہا تھا کہ جب کوئی میوزک کے بارے میں سوال کرے گا. اب اس کو آگے بڑھائیے, اذان کی مثال تو میں نے اس لیے دی کہ اگر براہ راست میں نوحے اور قصیدے کی مثال دیتا تو بعض لوگ بھڑک اٹھتے. تو بات شروع کی ذکر خدا سے, اس کے بعد ذکر امام. نوحہ اور قصیدہ کا غنا کے انداز میں حرام گناہ, بلکہ ڈبل گناہ, جس کی وجہ سے کل میں ڈانس کے بارے میں اتنی سختی سے بات کر رہا تھا, ان مجمعی غائب ہو گیا. لیکن وہ تو مجھے پہلے سے معلوم تھا, دیکھیے کل میں نے پہلے سے پیشین گوئی کر دی تھی, اور کسی چیز میں میں صحیح اطلاع دے سکوں کہ نہ دے سکوں, اس حوالے سے میری اطلاع صحیح تھی. تو اب جو کل میں بات کہہ رہا تھا وہ غنا میں آتا ہے کہ نہیں آتا, مسئلہ شرع کہ اکثر مہاراجہ نے لکھا, انکلوڈنگ آیت اللہ سیستانی, وہی کتاب کا ریفرنس دے رہا ہوں جسے کبھی پڑھیے گا, میں تو ہر سال تین چار دفعہ حوالہ دیتا ہوں, یہ کتاب کوئی پڑھتا نہیں, جبکہ اب تو وہ مسئلہ بھی نہیں ہے. کسی کتاب ہم کو کہاں سے ملے, انٹرنیٹ پہ چلے جائیے, ایک نہیں پتہ نہیں کتنی ویب سائٹ پر ہیں ان کی اپنی ویب سائٹ کو ملا کر. تو خیر اس میں یہ غنا کا بھی مسئلہ, اور چونکہ یہ کتاب میں دلچسپی کی بات یہ ہے کہ سوال و جواب زیادہ, پہلے وہ ایک دو مسئلے لکھتے ہیں پھر اس کے بارے میں سوالات, یہ زیادہ ہم کو انٹرسٹ آتا ہے, کیونکہ جو مسئلہ انہوں نے لکھ دیا تو جیسا انہوں نے لکھ دیا ویسا ہی ہم کو پڑھنا ہے, دل میں کچھ خیالات سوالات پیدا ہوئے اس کا جواب وہاں نہیں ہوگا. توضیع المسائل میں یہی مسئلہ آ گیا, اب دل چاہ رہا ہے کچھ اور پوچھنے کا وہ نہیں ہے. اس کتاب میں جو آپ کے دل میں خیال آیا ان میں سے بہت سے لوگوں نے پوچھے ہیں, وہ انہوں نے مسئلے کے نیچے لکھے. تو سوال کسی نے کیا کہ اگر اہل بیت کی شان میں جو قصیدہ کہا جاتا ہے یا ان کے غم میں جو مرثیہ کہا جاتا ہے اس میں غنا, کہا غنا تو ہر چیز میں حرام ہے بلکہ اس میں ڈبل حرام ہے, یعنی زیادہ گناہ, ایک تو حرام کام کیا اور پھر قرآن کے حوالے سے اور اہل بیت کے حوالے سے مقدسات اور قابل احترام تطہیرہ کی سند لیے ہوئے شخصیتوں کے حوالے سے اس میں آپ حرام لے کے آ گئے. عام چیز نجس ہو وہ غلط ہے, اور خود آپ حرم امام حسین میں نجاست لے کے چلے جائیں تو آپ کہیں بھائی نجاست تو وہی نجاست ہے, یہ میں اپنے گھر میں بھی لے کے گیا تھا. تمہارا گھر کیا ہے, امام کا حرم کیا ہے, دماغ تمہارا ٹھیک ہے کہ نہیں, آپ ہی یہ کہیں گے. یہی چیز گانے کے حوالے سے ہے کہ ہم برتھ ڈے پارٹی میں آپ گانا گا رہے ہیں, شادی میں گانا گا رہے ہیں, آپ کہہ رہے ہیں ہم تو وہاں بھی گاتے ہیں, تو اگر مرثیے میں گا لیا تو کیا حرج, دماغ ٹھیک ہے تمہارا. یا اہل بیت اطہار کی شان میں بات کی جا رہی ہے, وہ تمہارے بچے کے لیے ہیپی برتھ ڈے گایا جا رہا, تمہارے بچے میں اور اہل بیت کے یہاں کوئی فرق نہیں ہے, اگر ہے فرق تو یہاں پہ گناہ ڈبل ہے. تو اسی لیے یہ جو غنا کا مسئلہ تو آلریڈی اردو کتاب میں بھی آ چکا ہے, مرجع کی کتاب, ہر ایک کتاب کو تو ہم مسائل میں اہمیت بھی نہیں دیتے, مرجع کی کتاب, اور وہ مرجع جن کی تقلید ایک بہت بڑی دنیا کر رہی, اس میں بھی آ گیا تو وہی رخت کا مسئلہ کہ اگر عام حالات میں ڈانس حرام ہے تو 13 رجب اور 15 شعبان اور 3 شعبان اور غدیر اس میں اور زیادہ حرام ہے. لیکن یہ چیز دیکھیں, صرف ایک جملہ آیا نا, یہ چیز مجھے تفصیل نہیں جانا تھی اس میں, کیونکہ کل اتنا وقت میں لے چکا ہوں, آج تقریر کو آگے بڑھانا. تو اب یہاں رکی کہ بات صرف قرآن کے ایک لفظ کی ہو رہی, کیا کسی نے سوال کیا کہ جی یہ غنا کے انداز میں قرآن پڑھا جا رہا, شیخ عبد الباسط عبد الصمد بیچارے کے بارے میں یہ تہمت لگ گئی تھی, کتنے مقدس لوگ اس کی تلاوت قرآن نہیں سنتے تھے جبکہ دور دور تک اس کا غنا سے کوئی تعلق نہیں تھا, اور واقعا کیسی اپیلنگ آواز تھی. آج بھی سینکڑوں قاری دنیا میں آ گئے ہیں لیکن ये जो दो तीन चार पुराने ओल्ड इज गोल्ड वाले, तो खैर गैना कुरान हो, मरसिया हो, कसीदा हो, हराम है, ये आपको मालूम है। वहां कोई सवाल भी नहीं होगा, डायरेक्ट मसाला हराम। किसी ने कहा म्यूजिक के साथ है मसलन कुरान, तो कुरान की तो बात छोड़िए, कुरान को अलग करते हुए दुआ, मरसिया, कसीदा, वहां पे सवाल होगा। क्या ये बताइए म्यूजिक हलाल म्यूजिक है कि हराम म्यूजिक? अगर हराम म्यूजिक के साथ है तो गुना, अगर हलाल म्यूजिक है तो जायज। तो नारुन हामिया गर्म आग को समझाते हुए मैं कहां से कहां से कहां से कहां फिसल के चला गया, लेकिन वापिस आ रहा हूं, मुझे अच्छी तरह याद है। तो कुछ चीजें ऐसी जब उनके साथ, अब जरा सा मुश्किल लफ्ज इस्तेमाल कर रहा हूं क्योंकि असली इल्मी जबान तो वही, कुछ चीजें ऐसी हैं जिनके साथ जब एडजेक्टिव या सिफत लगाई जाती तो वाकान वो अपनी जगह बिल्कुल सही है, क्योंकि उसकी दो किस्में होती है। आग की दो किस्में, गर्म आग जो जहन्नम में मिलेगी, और एक ठंडी आग जो हमें रोजाना अपने घर के बावर्ची खाने में मिलती है या किसी के घर में आग लग जाए। अब जो लोग मजालिस बहुत ज्यादा सुनते हैं उनको इस लफ्ज से पहले से अंदाजा हो गया कि होगा कि मैं रब कल कैसे मिलाऊंगा, चौथे इमाम नमाज पढ़ने घर में आग लग गई। तो अब ये तो एक रब्त यहां कल मिलेगा क्योंकि कल शहादत की रात है, तो चौथे इमाम का बयान बराह रास्त। एक ये आग, और ये जुमला चौथे इमाम ही का है जो आप कल दोबारा सुनेंगे, मौला घर में आग लग गई आपको पता ही नहीं चला क्यों आखिर? तो इमाम का जवाब यही था जो मैं अपने अल्फाज में पेश करूं कि वो गर्म आग की वजह से ठंडी आग का मुझे पता ही नहीं चला, वो आखिरत की आग ने दुनिया की आग मेरे दिल से निकाल दी। बहुत ही मशहूर हदीस है, हर बार पढ़ी जाती है शहादत की रात में, और वैसे भी तो आग गर्म ठंडी भी है। मौसीकी या म्यूजिक हलाल है हराम भी है, मगर शराब हराम है तो हराम ही है, गिना हराम है तो हराम ही है, डांस हराम है तो हराम ही है। तो वापस आ जाइए, अभी तो खाली आयत का तर्जमा कर रहा, इतनी देर 17 मिनट हो गए, अभी खाली तर्जमा ही हो रहा था आयत का कि जिनका नामे अमल सकुलत सकील है, भारी है, नेकियां ज्यादा हैं, उनके लिए आरामदेह जिंदगी, राजिया। हमारे लिए तो राजिया ही सबसे बड़ी कामयाबी, फहुआ फी ईशतिन राजिया, हमारे लिए राजिया ही बहुत बड़ी कामयाबी। वो तो हुसैन मजलूम है जहां ऐलान होता है या अय्यतुह नफ्सुल मुतमईना तुर्जी इला रब्बी के राजियतम मर्जिया, वहां राजिया भी है वहां मर्जिया भी है। हम और आप तो राजिया पे पहुंच जाए यही हमारी कामयाबी है। तो फहुआ की ईशतिन, ईशा माने जिंदगी, उनकी आखिरत की जिंदगी है राजिया। लेकिन वह मनखफत तराजू अगर नेकियों का पलड़ा हल्का रह गया, वह उम्मू हाविया तो हाविया, और माँ या कुरान खुद कह रहा है तुम्हें नहीं पता हाविया क्या, ये नया लफ्ज है अरबों के लिए, नारुन हामिया यानी गर्म आग। अब ये तो आपको मालूम है कुरान की आयत सूरह कारिया, दौरान हज मक्का मुकर्रमा में वहां के इमाम इस सूरह कारिया की तिलावत बहुत करते रहते हैं, है कुरान, कुरान है, कुरान है। मैं यकीन इसलिए दिला रहा हूं ये सादिक हसन की मजलिस नहीं है कि लोग कहते हैं बस जहन्नम और आग और इसके अलावा क्या होता है, कुरान नारुन हामिया। अब इस आयत को आज तिलावत करने का मकसद क्या था, आज हमारा मौजू क्या, मुनाफिक और मोमिन, असल उनवान तो ये है ना, उसके एक पहलू को यह आयत वाजे कर रही। यहां पे रुक के पहले मैं एक वो जुमला कहूं जिसकी बाकी तशरीह मुझे बाद में करना, मेरे जहन में जो 9 दिन की मजालिस का उनवान है रोजाना की अलग अलग, उसमें मजलिस में ये तशरीह आना। मौलाए मुत्तकियान को जब हम जियारत करते हैं तो मौला की कई जियारतें किताबों में, कई जियारतें, एक नहीं कई, आका हुसैन की तो जियारतें लोगों को पता है कि जियारत वारिस अलग है, जियारत आशूरा अलग है, जियारत अरबईन अलग है, मौला की भी कई जियारतें, और उन कई जियारतों मौला का यह लकब भी मुतअद्दिद मर्तबा इस्तेमाल हुआ, अस्सलामु अलैका या मीजान अल आमाल, मौला आप पे हमारा सलाम, आप वो तराजू या मीजान है जो कयामत में आमाल को चेक करने के लिए खुदा नस्ब करेगा। अब ये मीजान की मजीद तशरीह मैंने कहा ना ये बाद में है, मौला है मीजान, लेकिन अभी बात जो कुरान की आयतों का जाहिरी तर्जमा, अभी हम तफसील और तशरीह की तरफ नहीं जा रहे। तराजू, तराजू बच्चे तो है नहीं यहां पे, कल गालिबन कुछ ज्यादा ही मैंने बाल बिखेर दिया बच्चों के जो कल थे थोड़े बहुत, वो भी आज गायब हैं, लेकिन आज के बच्चे तराजू नहीं समझते, तो बैलेंस स्केल, स्केल, लेकिन جو ترازو ہے آپ حضرات تو دیکھے ہوئے ہیں اپنے وطن میں، شہر وہاں بھی وہ والا ترازو ختم ہو گیا لیکن جس کے دو پلے ہوتے ہیں. اب یہ ترازو قرآن اس کی مثال دے رہا. اب اس حدیث پر آئیے جس کی مدد سے میں اپنے موضوع کو آج ایک قدم آگے بڑھا رہا ہوں. یہ ایک حدیث ہے جس کے بارے میں یہ اختلاف ہے کہ صادقین میں سے کس کی حدیث ہے، یعنی یہ پانچویں کی ہے یا چھٹے کی ہے. چلے پانچویں کی حدیث مان کے امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام، یعنی یہ جو شک ہے کہ کس کی حدیث ہے، یہ میرے ذہن میں نہیں ہے، راویوں کا جو آخری سلسلہ پہنچا ان احدہما، آخری راوی کہتا ہے ان دو میں سے ایک سے میں نے سنا. اب وہ حدیث یہ کہ امام فرماتے ہیں کہ منافق کی ایک پہچان یہ کہ وہ تین چیزوں کو بہت ہلکا سمجھتا. منافق جو ہمارا اصل موضوع ہے کہ کیسے پہچانے، کل کی جو بات تھی وہ آئے گا تو ہم جیسا بن کر اپنے کپڑوں سے بھی لگے گا کہ ہم جیسا، یعنی غم کے ایام ہوں گے تو کالے کپڑے ہیں، عید غدیر ہے یا نو ربیع الاول ہے تو لال کپڑے پہنے ہوئے، اور وہ بولے گا بھی وہی، اور اس کی زبان پہ مقولے بھی وہی ہوں گے، نعرے بھی وہی ہوں گے، باتیں بھی وہی ہوں گی، تبھی تو وہ دھوکہ دے سکے گا. جس کی مزید تشریح سورہ عنکبوت کی اس آیت میں ہے جو دو دن کے بعد سے عنوان بنے گی. تو اب معصومین اور قرآن دونوں بار بار ہم کو پہچانوا رہے ہیں. کیسے پہچانو؟ بہت ساری چیزوں میں یہی پہچان ہوتی ہے نا کہ اگر آپ کو شک ہو گیا پروڈکٹ اصلی ہے کہ جعلی ہے، یہ چیز جا کے چیک کیجئے، لیبل کو یہ جا کے دیکھیے، اس کے نمبرنگ میں یہ دیکھیے کہ آخری تین نمبر یہ ہیں کہ نہیں ہیں. میں بلا وجہ آپ کا وقت ضائع نہ کروں. وہ ہر اچھی کمپنی ایک پہچان بتاتی ہے کہ کیسے پتا چلے. اب جو چیز کا آپ کو ہر وقت کام ہے، کس چیز کا آپ کو ہر وقت کام ہے؟ کھانے کا نہیں ہے، سانس کا نہیں ہے، نیند کا نہیں ہے، موبائل کے چارجر کا. سر پکڑے بیٹھے ہوتے ہیں مولانا چارجر نہیں ہے اور جو ہے بیٹری جو ہے نا وہ ختم ہو چکی ہے. اتنا بڑا مسئلہ بن جاتا. کیونکہ میں تو زیادہ لوگوں سے رابطے میں کب آتا ہوں، مجالس میں نہیں. کچھ اپنی جسمانی بیماریوں کی وجہ سے، کچھ ایام اعضاء کی تھکن کی وجہ سے، کچھ ٹھنڈے گرم کی وجہ سے. کہاں وہ اتنی سردی سے آیا ایک دن پہلے، وہاں تھا لوگ کپ کپا رہے تھے، اور یہ کہ ایک دم گرمی میں. تو اس کی وجہ سے میں مجالس پڑھنے جہاں جاتا ہوں ملاقات کم ہے. زیادہ میرا موقع ملتا ہے زیارت میں اور حج میں. وہ سامنے خانہ کعبہ ہے، وہ سامنے کربلا میں امام کا روزہ ہے، یہ سر پکڑے بیٹھا ہے. کیوں؟ کہا کہ وہ جو موبائل ہے اس کا چارج ختم ہو گیا. وہ تو کہیے کہ الحمدللہ کربلا اور نجف میں یا معصومین کے روزے میں موبائل کو لے نہیں جانے دیتے، حرم میں مکے میں تو لے جانے دیتے. یہ سب سے بڑا مسئلہ بن گیا ہے. تو اب مثلا چارجر، جینین چارجر ہے، غلط چارجر لگایا، اسمارٹ فون اڑ گیا، آپ کی کوئی وارنٹی نہیں ہے، سب ختم ہو گئی. یہ آپ بہتر جانتے ہیں، بلکہ کتنے لوگ ایسے ہوں گے جو سیلز مین ہوں گے، وہ تو یہ چیزیں پبلک کو بتاتے ہوں گے. میں تو آ رہا ہوں اس سے اس طرح کہ معصوم اب بتا رہے ہیں، مولا اللہ کی یہ دو پروڈکٹ ہمارے سامنے، مومن اور منافق. منافق بھی بالکل مومن جیسا نظر آتا، ہم پہچانے کیسے؟ اس سوال کے جتنے جواب امام نے دیے ان میں سے چند 8:30 مجالس میں آئیں گے. آج کا آدھا وقت چلا گزر گیا، میں گھڑی بار بار دیکھ رہا ہوں، تو اب آئیں گے ان میں سے ایک. مولا منافق کی پہچان کیا؟ کیسے پتا چلے ہمارے بیچ میں آ کے بیٹھنے والا فلاں آدمی منافق ہے؟ شکل سے نہیں، لباس سے نہیں، باتوں سے نہیں، نعروں سے نہیں، انداز سے نہیں، اس میں سے ایک پہچان. تین چیزوں کو وہ ہمیشہ بہت معمولی سمجھے گا. نمبر ایک نیکی، نمبر دو گناہ، نمبر تین انسان. امام نے فرمایا نیکی، اوہو یہ اتنی چھوٹی سی نیکی میں کروں. بھئی آپ کو اگر کوئی نیکی بتائی جائے پوچھیں گے ثواب کتنا، ہم نے کہا 1 کا 10 ثواب. اوہ تو وہ کیوں نہ دعا پڑھ لے جس کے بارے میں لکھا کہ اتنا ثواب ہے کہ ریگستان کے ریت کے ذرے اور سمندر کے پانی کے قطرے اور یہ کہ تمام ملائکہ مل کے ثواب لکھیں تو نہیں لکھ پائیں گے. فلاں صاحب یہ دعا پڑھی تھی انہوں نے پچھلی شب جمعہ، اس شب جمعہ پڑھنے جا رہے تھے، آسمان سے آواز آئی کہ ٹھہر جاؤ، ابھی تمہاری پچھلی شب جمعہ کی دعا کا ثواب ملائکہ لکھ رہے ہیں. 1 ہفتے سے وہ فارغ نہیں ہوئے، اگر آج پڑھ لی تو اور پرابلم ہو جائے گا. اب اس قسم کی جو دعائیں یا جملے آتے ہیں بہت پسند آتے ہیں. والدین کو جوتے مارو کیونکہ اس کے اندر کوئی ثواب زیادہ نہیں، اور اس میں بہت ثواب ہے. یہ دعا پڑھ لو، 4 لائنوں کی دعا، ریگستان کے ریت کے ذروں کے برابر ثواب، اور پانی کے قطروں، سمندر کے پانی کے قطروں، اور فرشتوں کو بھی آپ نے لائن پہ لگا دیا ہے، پورے 1 ہفتے سے وہ 4 لائنوں کا ثواب لکھنے میں لگے. مومن یہ کام کرے گا، بڑے بڑے. اب میں کچھ باتیں کھل کے نہیں کہنا چاہتا ہوں اور آج کی مجلس ہے بھی نہیں کھل کے. کچھ باتیں ان میں سے کچھ باتیں کھل کے آگے آئیں گی, لیکن نیکیوں میں مومن فرق کرنے لگتا. ارے یہ نیکی تو بہت چھوٹی, تو بڑی نیکی کا موقع ملے گا تو وہ کریں گے. یہ منافق, یہ مومن نہیں. اور گناہ, اچھا یہ جو جہاں بات آئی ہے تو اس میں ایک حدیث یہاں سن لیجیے, اگلی چیز اگلی دو چیزوں کو ملا کے ایک ہی بنا دوں گا تاکہ آج کی مجلس آج مکمل ہو جائے. روزانہ کی مجلس میں مجھے یہ دھڑکا لگا رہتا ہے, بہت مشکل اردو تو نہیں ہو گئی, کہ جتنا آج میں نے سخت پڑھ دیا کل مجمع اور کم ہو جائے گا, تو روز کا پیغام روز دے دیا کرو. اب یہ مثلا پہلی چیز, کوئی نیکی چھوٹی نہیں ہوتی, جس کا جہاں موقع ملے یہ سوچ کے نہ چھوڑے کہ ارے اتنی چھوٹی سی نیکی لے کے کیا کریں, بڑی کوئی نیکی ہو. ایک تو یہ ہے کہ نہیں چھوٹی نیکی بھی ہے, اس وقت ممکن نہیں ہمارے, ہم بہت مصروف ہیں, ہم کسی کام میں لگے ہیں, کوئی اور وہ الگ بات, لیکن نہیں خالی بیٹھے صرف اس لیے نہیں کر رہے ہیں کہ نیکی بہت چھوٹی ہے. ابھی میں اس کی بہت ساری مثالیں میرے ذہن میں مچل رہی ہیں, لیکن پہلے اصل پیغام دے دوں اس کے بعد. اب یہ روایت ہے کہ معصوم سے یہ پوچھا گیا کہ مولا آخر پہلی صدی میں, یہ تو 21ویں صدی ہے نا, یا اسلامی حساب سے 15ویں صدی ہے نا, تو لوگ کہتے ہیں کہ 14ویں صدی میں خون سفید ہو گیا. پہلی صدی میں تو خون سفید نہیں تھا نا, لیکن قرآن اس کی کیفیت بتا رہا, بھائی بھائی کو دیکھ کے بھاگے گا, اولاد والدین کو دیکھ کے بھاگے گی, اور والدین اولاد کو دیکھ کے بھاگیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم, عبس و تولى, وہ جو سورہ ہے اس کی آخری آیت ہے, یوم یفر المرء من اخی و امہ و ابی و صاحبتہ و بنی, یوم یفر فرا یفر فرار, یعنی بھاگنا. مومن کو قرآن کا کوئی اور لفظ یاد نہ ہو, بھاگنے کا لفظ بہت یاد ہے, کیونکہ اس سے دوسرے یاد آ جاتے ہیں, خود بھی کہیں بھاگتا ہے وہ یاد نہیں آتا. اب یہی فرق ہے کہ دوسرے آتے ہیں علماء, وہ دوسروں کا فرار یاد دلاتے ہیں, میں آتا ہوں طالب علم تو میں اپنا فرار یاد دلاتا ہوں, وہ بھی یاد دلاؤں گا. وہ دو حدیثیں تو بہت اہم میرے ذہن میں آئے, لیکن یہ والا پیغام پورا ہو. یوم یا پھر وہ دن ایسا ہے کہ بھاگے گا المر, ہر انسان من اخی, اپنے بھائی کو دیکھ کے بھاگے گا, بھائی کو دیکھ کے بھائی بھاگے گا, اور وہ ام ہی وہ ابھی, ماں کو دیکھ کے بیٹا بھاگے گا, باپ کو دیکھ کے اولاد بھاگے گی, وہ صاحبت ہی, چلے یہاں تک تو پھر بھی سمجھ میں آ گیا, کہا بیوی کو دیکھ کے آدمی شوہر بھاگے گا. بیوی کو دیکھ کے شوہر جو ہے وہ دور بھاگتا ہے کہ اس کی طرف بھاگتا ہے, وہ صاحبت ہی, بیوی کو دیکھ کے بھاگے گا, وہ بنی, اور اپنی اولاد کو دیکھ کر. اولاد تو ہر ایک جگر کا ٹکڑا ہے, آپ کو اتنی شدید گرمی اور اس موسم میں اتنی محنت کی ضرورت, اولاد کی خاطر کر رہے ہیں آپ یہ محنت, تو آپ قرآن کہہ رہا بھاگے گا. جس کا ذرا سا غلط ترجمہ اردو میں ہو گیا کہ قیامت کے دن بھائی بھائی کو نہیں پہچانے گا اور اولاد والدین کو نہیں پہچانیں گی, قرآن نے پہچان کی بات نہیں کی, بھاگنے کی بات کی. بھاگنے کا مطلب ہے کہ اچھی طرح پہچان رہے ہیں, پہچانتا ہے تو آدمی بھاگتا, بھائی ہم نے کسی سے قرضہ لیا ہے وہ صاحب چلے آ رہے ہیں, ہم پہچان گئے ہم بھاگتے, بھائی یہ تو ان سے تو قرضہ لیا ہے کہیں مانگنا بیٹھے, اور جب نہیں پہچان پاتے آگے بڑھتے جاتے ہاتھ ملائے, وہ ہو یہ تو وہ صاحب ہے, اب تو بھاگنے کا موقع ہی نہیں, انہوں نے ہاتھ پکڑ لیا. تو خیر خلاصہ لفظ بھاگنا بتا رہا, تو اب راوی کہہ رہا ہے مولا بھاگ کیوں رہے, کا اس لیے. اور ایک نہیں, یہ کئی روایتوں میں جملہ بھی آیا اور کئی حدیثوں کی وضاحت اس جملے سے ہوتی, اس واقعے سے ہوتی ہے, اس تفسیر سے ہوتی ہے. جو تفسیر امام فرماتے ہیں میدان قیامت میں جب انسان آئیں گے, چھوڑے انسانوں کو, مومن آئیں گے, مومن, اور ان کا نامہ اعمال کھولا جائے گا, پہلے تو وہ چیخ اٹھیں گے نامہ اعمال کو دیکھ کر. یہ قرآن کریم سورہ کاف کی آیت ہے, سورہ کاف جو مولا جو آقا حسین نے بازار کوفہ میں نوک نیزہ پر کٹے سر نے تلاوت کی, لیکن پورے سورے کے لیے پانچ آیت ہوگی. اسی میں آگے چل کے یہ آیت, وَإِذَا وُضِعَ الْكِتَابُ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ, جب یہ نامہ اعمال کھولا جائے گا, وُضِعَ الْكِتَابُ, کتاب رکھی جائے گی نامہ اعمال, فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ, اور مجرم دیکھیں گے, یہاں کافر کا لفظ نہیں ہے, منافق کا نہیں, مجرم کا لفظ مومن کے لیے استعمال ہوتا ہے. فتر المجرمین, مجرم اس کو دیکھیں گے, مشفقین, ڈرتے ہوئے, معافی ہے جو اس میں لکھا, اور وہ یقول, اور وہ کتاب نامہ اعمال دیکھ کے کہیں گے, مال حاضر کتاب, یا ویلتنا مال حاضر کتاب, ارے تباہی, یہ کیسا نامہ اعمال ہے, لا یغادر صغیرتن ولا کبیرتن الا احصاها, چھوٹے سے چھوٹا میرا عمل اور بڑے سے بڑا عمل ایسا نہیں جس میں نہ لکھا ہو. اب جب یہ دیکھ رہے ہیں تو یہ خالی دکھانے کے لیے تو کتاب نہیں دی گئی. اب اس کے بعد اس کو اٹھا کے دو حصے کیے گئے, ایک ترازو نامہ اعمال میزان, السلام علیک یا میزان الاعمال مولا کا لقب, سورہ قاریہ کی آیت. اب ہم وہاں پہنچے, نامہ اعمال کو ترازو کے دو پلروں میں رکھا گیا. اب تین حالتیں, ایک قرآن نے بتایا سقولت نیکی کا پلڑا جھک گیا, جاؤ عیشتن زندگی گزارو جنت میں راضیہ راضیہ زندگی, گناہوں کا پلڑا جھک گیا جاؤ نارون حامیہ جلتی بھی آگ. یہ دو تو بالکل واضح ہیں. کل والا لفظ پھر دوہرا رہا ہوں کیونکہ اب تک کسی نے مجھے نہیں بتایا کہ مولانا یہ آپ غلط سلط انگلش بول رہے ہیں, اس سے آپ بچیے. بلیک اینڈ وائٹ, بالکل واضح جنت بالکل واضح جہنم جو سورہ قاریہ میں آئے. تیسرے والے کا ذکر قرآن نے نہیں کیا لیکن عقل میں بھی آتا ہے اور معصوم نے سمجھا بھی دیا, اور وہ یہ ہے کہ ایک ایسا ہوگا اور ایک یکئی جن کے پلڑے بالکل برابر آ کے رک گئے. جتنی نیکیاں ہیں اتنے ہی گناہ ہیں, جتنے گناہ ہیں اتنی ہی نیکیاں, بالکل آ کے ترازو کے پلڑے برابر ہو گئے. اب کیا ہو, جہنم میں جا نہیں سکتا ہے کیونکہ گناہ کا پلہ جھکا نہیں, جنت میں جا نہیں سکتا کیونکہ نیکیوں کا پلہ جھکا نہیں. اب بالکل بیچ میں آ کے رک گیا معاملہ. تو بعد میں جو فیصلہ ہو سو ہو, میں بعد کی بات نہیں کر رہا, میں کہ پہلے مرحلے میں اس مومن کو ایک چوائس یا آپشن دیا جائے گا اختیار, کہ بھائی یہ میدان قیامت ہے یا تمہارے بہت جاننے والے ہوں گے, تو خدا بندہ پورا کٹمب میرا موجود ہے, یہ گجراتی کا لفظ, میری پوری فیملی موجود اور ابھی کے نہیں ہیں بزرگوں سے لے کے اولادوں تک, جب آپ یا میں چلے آپ نہیں میں جب مر گیا تب بھی بیٹے پوتے پر پوتے سکڑ پوتے کہاں تک وہ اور پہلے سبھی ہیں. تو کہا کہ ایک اختیار ہے تمہیں, یہی ہوتا ہے نا آپ کہیں گئے پہ گئے, کوئی چیز لینا ہے کوئی ٹکٹ خریدنا ہے کوئی چیز, پیسے نہیں ہے تو جاننے والا ملا آپ نے کہا اتنے دے دو, کہا جاؤ ایک نیکی لے کے آ جاؤ, کتنی بڑی نیکی, دو چار من کی نہیں, دو چار کلو کی نہیں, ایک گرام کی ترازو کو بس ذرا سا جھکانا. اب وہ چونکہ یہ ترازو جو ہے فرشتوں کے ہاتھ میں, پاکستانی دکاندار کے ہاتھ میں ہوتا ہے تو اس کو تو بڑے ٹرک آتے ہیں کس طریقے سے کسٹمر کو پتا بھی نہ چلے اور اس نے جھکا دیا فرشتوں کے ہاتھ میں. اتنی سی نیکی لے کے آ, اتنی سی, اس سے بھی منی, میری انگلیاں تو پھر بھی میرے جسم کی طرح سے کچھ موٹی موٹی ہیں تو بالکل چھوٹا نیو بورن بیبی کی انگلی, اتنی سی نیکی لے کے آ جاؤ کوئی اس وقت بڑا مسئلہ نہیں, ذرا سا ترازو کا پلہ جھک گیا. وہ کہے گا خدا بندہ اتنی سی بات ہے, یہ اتنی نیکی, وہ بڑی نیکی مانگی جاتی. جیسے میں نے مثال دی نا کہ بھائی آپ کو ضرورت پڑ گئی کو پیمنٹ کرنا ہے, اس وقت جیب میں اتفاق سے کچھ نہیں معلوم, آپ کو دینا ہے ایک لاکھ درہم, دس ہزار درہم, پانچ سو درہم, تو اب آدمی کس سے مانگے, جاننے والا بھی ہو تو گھبرا جاتا ہے ایک ہزار درہم مانگوں گی نہیں دے گا, لیکن کہا جائے کہ نہیں پچیس فلس سب سے چھوٹا اگر یہاں پہ کوائن وہ یا امریکہ وغیرہ میں ایک سینٹ وہ لے کے آ جاؤ, یار یہ تو ہم رات چلتے سے کہیں گے وہ دے دے گا مثلا. تو بڑی خوشی کے عالم میں کہا بس خدا بندہ اتنا کہا اتنے سے پر تمہیں جنت مل جائے گی, جنت آ کے اٹک گئی اور کتنی نیکی پہ مل رہی ہے, اتنی سی نیکی پر. اب بہت ساری روایتوں میں یہ لفظ آئے جس میں امام نے فرمایا کہ فلاں عمل پہ جنت مل جاتی, تو کچھ لوگ کنفیوز ہو جاتے ہیں کہ اتنے چھوٹے سے کام پہ جنت, وہ یہ کیس کو امام بتا رہے, ہر ایک کو نہیں بتا رہے ہیں. اب یہاں پہ وہ دعا جو میں نے ایک آدھ جملے ایسے پڑھے بعض دعاؤں کے بارے میں جو ذرا لگا کہ شاید میں دعا کا مذاق اڑا رہا ہوں, وہ دعا یہاں کام آتی, ایک لائن کی دعا, وہ آپ کو جنت میں اس وقت لے جائے گی جب ترازو کے دونوں پلے بالکل برابر ہو چکے. تو ہلکی سی چھوٹی سی معمولی سی نیکی یہ بھی اس وقت کام آ جائے گی, کہے گا خدا بندہ یہ کیا مشکل بات, پورا خاندان بڑا پڑا میں جاتا ہوں. اب یہ گیا تھا نامہ اعمال کے لیے سب نے دیکھا, اب واپس پلٹ کے آ رہا, ورنہ نامہ اعمال کے بعد واپسی نہیں ہوتی ہے, امیگریشن کاؤنٹر سے نکل گئے نکل گئے, پھر آگے جاتا یا جنت یا جہنم وہ راستے آگے, یہ واپس آ رہا ہے تو سب سمجھ گیا. اب جو واپس آ رہا ہے تو کوئی نیکی مانگنے آ رہا ہوگا اور تو کوئی وجہ نہیں. اب یہ جو دیکھا والدین بھاگے, اولاد کے لیے ساری قربانی ہے مگر قیامت میں اگر ہم نے اس کو اتنی سی نیکی دے دی, اور جب ہمارا نام اعمال کھلے گا معلوم ہو ہمارے پلے جھک گئے تب افسوس ہوگا, ارے وہ نیکی اس کو نہ دی ہوتی تو آج وہ ہمارے کام آ جاتی, آج ہمارا نیکی کا پلہ ذرا سا جھک جاتا. ایک جو نیکی ہم نے دے دی اس کی وجہ سے برابر باپ بھاگا، ماں بھاگی، اولاد بھاگی، بیوی بھاگی، بھائی بھاگا، یوم یفر المرء من اخیه و امه و ابیه و صاحبته و بنیه. مولا کی مناجات جو آپ 21 رمضان کو بھی پڑھتے ہیں، 19 کو بھی پڑھتے ہیں، مسجد کوفہ کی زیارت میں بھی پڑھتے ہیں، اس میں بھی قرآن کی آیتیں، کہا اتنی سی نیکی پہ جنت جہنم تمہاری اٹک کے رہ گئے. اب یہاں پہ صرف ایک بات ابھی عرض کر دوں اور باقی کچھ وضاحتیں آنے والی تقاریر میں ہوں گی. بہت ہی مختصر سی ایک بات کہ یہ لوگ جن کا نیکی، جن کا گناہوں کا پلہ جھک گیا، ابھی تو وہ کیٹیگری نہیں آ رہی ہے نا، وہ تو گزر گئے، گناہ زیادہ ہیں، گناہوں کا پلہ جھک گیا، یا اس کے بعد جو ابھی میں بتانے والا ہوں کہ بالکل برابر ہو گئے گناہوں کے پلے میں، یہ لوگ اگر جہنم میں گئے بھی تو اگر مومن ہیں ہمیشہ نہیں رہیں گے. اب جائیے قرآن کی تلاوت کیجیے. میں آپ کو ایک اصول بتا رہا ہوں، قرآن میں جہاں کافروں اور منافقوں کی جہنم کا تذکرہ ہے تو ساتھ میں ضرور آتا ہے ہم فیہا خالدون، وہ ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہیں گے. اور جہاں مومنوں کی جہنم کا تذکرہ ہے وہ بھی ہے، وہاں پہ خالدون کا لفظ نہیں آتا، وہی جہنم میں جائیں گے. پھر کیا ہوگا؟ آگے قرآن خاموش ہے، یہ نہیں کہہ رہا یہ ہمیشہ رہیں گے، کیونکہ مومن اگر گناہوں کی وجہ سے جہنم میں گیا بھی تو خلود فی الجہنم نہیں ہے، وہ ہمیشہ نہیں رہے گا، سزا برداشت کر کے نکل کے آ جائے گا. تو یہ ترازو والے آیتوں میں زیادہ تر آپ دیکھیں گے لفظ خالدین نہیں، ورنہ باقی جہنم کی آیتوں میں خالدین ہے. ذرا سے مشکل مجلس ہو رہی ہے، تھوڑی خشک بھی، لیکن بہرحال موضوع ایسا آ گیا. منافق کی پہچان، کہا کہ اب جب یہاں پہ جا کے نامہ اعمال اٹک گیا تو پہلا خدا نے اختیار دیا، اور بھی کئی مرحلے ہیں کہ اگر کچھ نہیں ملا اسے تو اللہ کیا کرے گا، اللہ کی رحمت بھی تو ہے نا. تو لیکن ابھی پہلا مرحلہ ہے کہ جاؤ ایک نیکی لے کے آ جاؤ. اور یہ اس لیے کہا کہ ہر مومن یہ سن کر تو اتنا خوش ہو کے جائے گا کہ یہ تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، اتنی سی نیکی مجھے کسی سے چاہیے، 10 گرام، 10 گرام بھی زیادہ ہے، 1 گرام، اتنی سی نیکی کون منع کرے گا؟ اور باپ منع کرے، ماں منع کرے، اولاد منع کرے، بیوی منع کرے، نہیں. لیکن جب جائے گا تو پھر اس کو یہ بیڈ ایکسپیرینس ہوگا کہ یوم یفر المرء من اخیہ و امہ و ابیہ و صاحبتہ و بنیہ. اب وہ واپس آ رہا خالی ہاتھ. خالی ہاتھ تو اس لیے آ رہا کہ نیکی نہیں ملی. نیکی کیوں نہیں ملی؟ سوال کرنے کا موقع ہی نہیں ملا، وہ سب تو بھاگ کھڑے ہوئے اس کو دیکھ کر. تب یہ واپس آ رہا اور اب اس کے دماغ میں زندگی آ رہی ہے 50 سال کی، ارے فلا موقع پر کتنی نیکیوں کا مجھے موقع مل رہا تھا، میں یہ سوچ کے چھوڑتا چلا گیا، یہ تو اتنی سی نیکی ہے، یہ تو اتنی سی نیکی ہے، یہ تو اتنی سی نیکی ہے. شیخ صدوق کتاب اعتقادیہ میں مولا متقیان کی ایک وہ حدیث نقل کر رہے ہیں جسے مجھے دوسری چیز میں بیان کرنا تھا، لیکن وہ پہلی چیز کے بارے میں بھی ہے، تو اب ہو سکتا ہے مجلس میرے کنٹرول سے نکل جائے، تو حدیث ابھی سن لیجیے. مولا متقیان کوفے کے ایک بازار سے گزر رہے ہیں تو دیکھا کچھ نوجوان بیٹھے ہوئے ہیں اور واٹس ایپ پہ اپنا گروپ بنا کے ادھر ادھر کے فضول میسیجز. واٹس ایپ اس زمانے میں تھا، جو بھی اس زمانے کا واٹس ایپ ہوگا، روایت کا جملہ ہے کہ بیٹھے ہوئے حلال، فضول نہیں، حرام نہیں، حلال، لیکن فضول باتیں کر رہے ہیں. اب واٹس ایپ پہ اگر آپ کو 500 میسج ملے ہوں گے اس میں یقین رکھیے کہ 495 تو بالکل بیکار ہوں گے، بلکہ جو ذرا بھی سمجھدار آدمی ہو پڑھے بغیر ہی ڈیلیٹ کر دیں گے. 500 میں شاید 2 کام کے ہوں. تو مولا نے دیکھا کہ بیکار باتیں کر رہے ہیں. امام نے فرمایا کہ تم یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہو اور یہ فضول باتیں کر رہے ہیں تو اپنے نامہ اعمال کو ان سے کیوں بھر رہے؟ کوئی ایسا ہی کام کر لو کہ نامہ اعمال میں نیکیاں بڑھ جائیں. کہا مولا ہم جو یہاں دوست بیٹھ کے تھوڑی سی باتیں کر رہے ہیں، اس زمانے میں باتیں ہوتی تھی، آج کل واٹس ایپ ہوتا، یعنی آپ کو بھی یہ تجربہ ہے مجھے بھی، کسی کے گھر میں جائیں، گھر میں 8 آدمی موجود ہیں، ڈرائنگ روم کے اندر کوئی کسی سے بات نہیں کر رہا، سب لگے ہوئے اپنے واٹس ایپ کے اوپر. یہ اور بھی کچھ چیزیں ہوں گی جو میں نہیں جانتا ہوں. ارے کیا، حتیٰ اگر آمنے سامنے کوئی بات پوچھنا بھی ہے تو وہ ڈائریکٹ نہیں پوچھ رہے، ان کے پاس فون، ان کے پاس فون، یہ سامنے بیٹھے ہیں اور فوراً میسج اس کو کر رہے ہیں اور اس کا جواب ان کو آ رہا ہے. کوئی خفیہ بات نہیں ہے، کوئی پاسورڈ نہیں پوچھ رہے، کوئی بینک اکاؤنٹ کا پن نمبر نہیں پوچھ رہے، عام سی بات ہے، چائے پیجیے گا، یہ بھی واٹس ایپ پہ سامنے بیٹھے ہوئے آدمی سے. تو اب یہ جو ماحول ہے، یہ کوفے میں نوجوانوں کا تھا. مولا یہ کیا یہ بھی لکھا جائے گا نامہ اعمال؟ کہا کہ نامہ اعمال میں تو یہ بھی لکھا جائے گا کہ تم نے کتنی سانسیں لی ہیں، نامہ اعمال میں تو یہ بھی لکھا جائے گا تم کتنی بار بستر پہ بیٹھے، نامہ اعمال پہ یہ بھی لکھا جائے گا تمہارے قدم کس طرح بڑھے. یاد رکھیے مسجد کے قدم میں ثواب ہے اگر سیدھا پیر آپ نے آگے بڑھا دیا. اب وہاں قیامت میں یاد آ رہا ہوگا کاش ایک ہی مرتبہ مسجد میں پہلے سیدھا پیر رکھتا تو آج ترازو کا پلہ جھک جاتا. مولا نے کہا وہاں یہ بھی لکھا جائے گا، یہ آخری جملہ ہمارے یہاں پہلے بہت مشہور تھا ابھی بھی ہوگا، یہ بھی لکھا جائے گا اگر راستہ چلتے تم نے کوڑا ہٹا دیا، اگر راستہ چلتے ایک پتھر تم نے ہٹا دیا، راستے میں کوئی کچرا نظر آیا چلنے والوں کو تکلیف نہ ہو ہٹا دیا، یہ سب بھی تمہارے نامہ اعمال میں لکھا جائے گا. شہر کوفہ مولا کا نوجوانوں سے خطاب اعتقادیہ کتاب میں شیخ صدوق علیہ الرحمہ نے یہ روایت نقل کی ہے. قیامت کا میدان، ترازو رکا ہوا ہے، ترازو رکا ہوا ہے، ذرا سی نیکی ہم کو چاہیے، ذرا سی، چاہے وہ اتنی نیکی ہو کہ آج واش روم سے باہر آتے وقت ہم نے اپنا پہلا الٹا پیر باہر نکالا تھا، اتنی سی نیکی ہو تو نیکیوں کا پلہ جھک گیا. راستے سے ذرا سا کچرا یا کنکر یا کوڑا ہٹا دیا، یہ امام فرماتے کہ یہ قیامت میں جنت و جہنم کا فیصلہ ہوگا. اسی طرح سے اب میں ایک دم سے نتیجہ نکالے بغیر جم کر رہا ہوں دوسری بات پہ تاکہ آج کا موضوع آج ہو جائے، پھر جو کچھ باتیں پہلے نقطے میں بھی رہ گئی ہیں ان کی وضاحت ہوگی. امام نے فرمایا منافق اسے کہتے ہیں، نیکی کا موقع مل رہا ہے یہ تو چھوٹی نیکی، ارے یہ تو معمولی نیکی، اتنی سی نیکی کر کے کیا کرے. اور پھر اس کی مثالیں مجھے دینا تھی لیکن خیر ابھی چھوڑ دیجئے. اور گناہ، اور منافق اسے کہتے ہیں کہ گناہ اس کے سامنے آتے ہیں، بڑے بڑے گناہ نہیں کر رہا، نماز نہیں قضا کر رہا ہے، منافق ہے تو ہمارے ساتھ صف میں کھڑا ہوگا، ہم سے بہتر نماز پڑھے گا، دنیا دکھاوے کے لیے پڑھ رہا ہے نا، جو دنیا دکھاوے کے لیے پڑھتا ہے اس کا انداز کچھ اور، روزہ بھی رکھے گا، وہ عورت بھی اس کے حجاب میں ہوگی، چہرے پہ اس کے داڑھی بھی ہوگی، اور جتنی نیکیاں، اور بڑے بڑے گناہ سے اپنے آپ کو بچائے گا، جس میں ڈانس گناہ کبیرہ ہے اس سے بھی بچائے گا منافق. لیکن بہت سارے چھوٹے گناہ ہوں گے وہ یہ انجام دے لے گا کہ ارے تو اتنا سا چھوٹا سا گناہ ہے اس میں کیا حرج، کیا اللہ اتنا بھی معاف نہیں کرے گا. اب یہ تو ابھی پورا منافق نہیں بنا، ابھی آدھا منافق ہے، پورا منافق ہوتا تو وہ اللہ کو مانتا ہی نہیں، لیکن ابھی اتنا. کل کی مجلس کا ایک جملہ بہت اہم تھا، اسے پھیلا کے مجھے دو مجلسیں آگے کی تقریروں میں بنانا، کہ جو منافق نہیں مومن خالص ہوتا، کس کی وجہ سے ہوتا ہے؟ اپنے والدین اور بزرگوں کی قربانیوں کی وجہ سے. کچھ گناہ ایسے ہیں جو آہستہ آہستہ مومن کو منافق بنا دیتے ہیں، نہیں ہے وہ منافق بن جاتا ہے، یہ بھی ہمارے موضوع میں آئے. شعر و شاعری سے تو آپ کو پتا ہے کہ مجھے بہت دوری، قرآن کہتا ہے لوگ والدین کو دیکھ کے بھاگیں گے، میں شاعری سے بھاگتا ہوں، لیکن کبھی کبھار کچھ شعر بہت برمائل ہوتے ہیں. اب یہ چونکہ میں دور ہوں تو صحیح نہیں پڑھ سکتا ہوں، قرآن غلط پڑھوں تو آپ بتا دیجئے گا، وہ بھی مجلس میں نہیں، لیکن شعر غلط پڑھوں تو آپ برداشت کر جائیے گا. کیسے کیسے ایسے ایسے ہو گئے، ایسے ایسے ویسے ویسے ہو گئے، اس ٹائپ کا کوئی شعر ہے اردو میں. تو یہ ہوتا ہے کہ مومن کیسے کیسے ایسے 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 ویسے 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 پتہ نہیں کہاں میں اٹک گیا، ویسے ہو جاتے مومن منافق بن جاتا. ان میں سے ایک گناہ گانے کا تھا کھلا گئے، کچھ اور گناہ بعد میں آئیں گے، جن میں ایک یہ چیز بھی کہ مومن ہے ابھی خالص مومن، والدین نے اسے اپنے صحیح عقیدے کو اس تک پہنچایا، ماں نے خالی سے دودھ نہیں پلایا، عقیدہ محبت اہل بیت بھی اس کی گٹی میں گھول کے پلا دیا ہے، تو بالکل پکا مومن ہے. اب منافق آہستہ آہستہ، بہت سے بچے پیدا ہوتے 100% پرفیکٹ ہوتے، بعد میں اپنی غلطیوں کی وجہ سے کوئی ڈائبٹک ہو گیا، کوئی بلڈ پریشر ہو گیا، کچھ ہو گیا. کچھ ایسے ہوتے ہیں جو یہ خرابیاں لے کے پیدا ہوتے ہیں والدین سے. ڈاکٹر کے پاس ہم گئے، ہم نے کہا آپ کے سارے دوائیں استعمال کر لی، نسخے استعمال کر لیے، احتیاط استعمال کر لی، شوگر کنٹرول نہیں، کہا یہ آپ کے باپ کو ہوگی یا دادا کو ہوگی یا پردادا کو ہوگی. حضرت آدم تک تو مجھے میڈیکل ہسٹری پتا نہیں، اپنے بزرگوں کی بات ہی ختم ہو گئی، اللہ اللہ خیص اللہ. اس نے اپنے پیسے لے لیے، ہم تو بیمار کے بیمار رہے. مومن بھی منافق بدل جاتا ہے. کب؟ تھوڑا سا آپ حضرات دائیں بائیں ہو کے تھوڑا سا آگے آ جائیے، تاکہ جو تھوڑا مجمع ادھر میرے قریب نہیں بہت جگہ، تو جو تھوڑا مجمع بعد میں آ رہا ہے جگہ ہے ابھی، لیکن کہیں مسائل میں پرابلم نہ ہو جائے اس میں نہیں رک پاؤں گا. تو دائیں بائیں یہ جگہ کس کے لیے خالی ہے؟ کوئی ہے کچھ ایسے لوگ آنے والے ہیں، کوئی گروپ؟ بسم اللہ. تو منافق مومن کیسے منافق بنتا ہے؟ گانا کل کی بات تھی، آج یہ خیال، ارے اتنا سا گناہ تو چلتا، اللہ تو ارحم الراحمین ہے، اس نعرے پر تو لوگ بڑے بڑے گناہ کر لیتے ہیں، شراب بھی پی لیتے ہیں، لیکن ایک صحیح مومن چھوٹے چھوٹے گناہ تو کر دیتا. اب یہاں پہ روایت آتی ہے کہ اگر یہ وہ مومن نکلا جس کے پلے بالکل برابر تھے، اتنا سا چھوٹا گناہ اس نے کر لیا تھا، اور معلوم ہوا کہ وہ گناہوں کا پلہ جھک گیا. جو اکثر ایک روایت میں اس لیے پڑھتا ہوں، روایت نہیں واقعہ، بہت بڑے عالم کا ہے، مرجع نہیں تھے، مجتہد نہیں تھے، لیکن مجتہد سے صرف ایک ڈگری نیچے تھے، لیکن نام نہیں لیتا ہوں. ایک سال تک عذاب میں اس لیے پھنسے رہے قبر میں کہ بھوسے کا ڈھیر جا رہا تھا اونٹ پر، انہوں نے تنکا توڑ کے دانتوں میں خلال کر لیا، ایک سال اس کے جواب دہی میں لگ گیا ان کو قبر کے اندر. تو ایسے بہت سارے چھوٹے چھوٹے گناہ ہوتے ہیں کہ آدمی یہ سوچ کے کرتا، ایک تو بے خیالی ہے، بے توجہی ہے، پتہ نہیں ہم گناہ کر رہے ہیں، وہاں تو معافی کی گنجائش. کچھ لوگ بیٹھتے ہیں تو دری سے یا قالین سے وہ دھاگے نکالتے رہتے ہیں، اب ان کو پتا بھی نہیں چلتا ہم کیا کر رہے ہیں، لیکن اگر پتا چل رہا اور کہا ارے یہ تو بہت چھوٹی بات، مال مومن ہے یا مال امام ہے، اس کے اندر چھوٹی اور بڑی کی بات ہی نہیں ہے، اب ترازو بالکل برابر تھا. اس چھوٹے سے گناہ نے گناہوں کا پلہ، وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ وَمَا هِيَ نَارٌ حَامِيَةٌ. ترازو کا پلہ جھکا تھوڑا سا گناہوں والا، بھڑکتی ہوئی جہنم کی آگ. تب وہ جو کچھ روایتیں ہیں جس پر بعض منطقی اور لاجک اور فلسفے والوں نے اعتراض کیا، ایک عورت اس لیے مر جہنم میں گئی کہ وہ نماز پڑھ رہی تھی اور بلی پیاس سے اس کے سامنے مر گئی. کہا کہ بلی کی وجہ سے مومنہ جہنم میں گئی؟ نہیں، مسئلہ تھا اس کا ترازو کا پلہ تھوڑا سا جھک گیا، اگر یہ اتنا سا گناہ نہ ہوتا تو برابر ہو جاتے یا شاید نیکی ذرا زیادہ ہو جاتی. وہ جو کیس ہے، یاد رکھیے، روایتوں میں جب کسی نیکی اور بہت چھوٹی نیکی پہ جنت کا اعلان ہوتا، یا بہت چھوٹے گناہ پہ جہنم کا اعلان ہوتا، یا عام مومن کا کیس نہیں ہے، یا اس کا کیس ہے قیامت میں جس کے دونوں پلے بالکل برابر ہوں گے، تو کہا کسی گناہ کو چھوٹا نہ سمجھو، کسی نیکی کو چھوٹا نہ سمجھو، اور تیسری بات کسی انسان کو حقیر نہ سمجھو. اب یہاں پہ ایک چھوٹا سا واقعہ سنا کر، کہ بہرحال جو میرا اپنا زندگی بھر کا ایک موضوع، آپ پکار اٹھیں گے عذاب جہنم نہیں، اس سے زیادہ میں نے زمانے کے امام پہ پڑھا ہے، تو ذرا سا وہ میرا اس سال کا موضوع ہے نہیں، ذرا سا اسی حدیث اور مومن اور منافق کے فرق میں آ جائے گا. یہ واقعہ آپ نے کئی حوالوں سے علماء سے سنا ہوگا، تو میں مختصر کر رہا ہوں، لیکن اس لیے میں زیادہ بہتر ہوں یہ واقعہ سنانے کے لیے کہ میں نے یہ واقعہ اپنے استاد سے سنا، اور کراچی والے جانتے ہیں کہ میرے استاد کون ہیں، انہوں نے براہ راست اپنے استاد سے سنا، مرحوم آیت اللہ ابو القاسم الخوئی، تاریخ مرجعیت کا ایک بہت بڑا نام، علم کے اعتبار سے بھی، قربانیوں کے اعتبار سے بھی، اور صاحبان علم تو جانتے ہی جانتے ہیں، عام مومن بھی ان کی بہت سارے ان کی تقلید کر چکے، واقعا ایک عجیب نام. وہ ان کے شاگرد تھے براہ راست، اور میں بہرحال ان کا شاگرد، تو سمجھئے کہ آغا خوئی ایک واقعہ بتا رہے ہیں مجھے، سمجھئے میں نے اس لیے کہا کہ انہوں نے استاد کو، میرے استاد کو بتایا اور انہوں نے مجھے، جتنے کم بیچ میں راوی ہوں اتنے واقعہ محفوظ رہنے کے چانسز زیادہ ہوتے ہیں. اور وہ یہ ہے کہ آغا خوئی نے بھی عجیب اسٹائل سے واقعہ سنایا، نام اپنے دوست کا لیا، اب تو یہ اور ایک راوی بڑھ گیا. لیکن بعض اوقات کوئی چیز بیان بھی کرنا ہے، چھپانا بھی ہے، تو طریقہ یہ ہوتا کہ دوست کا نام لیا جاتا ہے، لیکن سننے والے کو پتہ چل جاتا ہے انداز سے کہ یہ ہے ان کا، یہ تذکرہ نہیں کرنا چاہ رہے. کیونکہ ملاقات امام کا ایک فارمولہ یاد رکھی، یہ موٹی موٹی کتابیں آپ کو مل جائیں گی، عربی اور فارسی میں، اردو میں بھی دو تین کتابیں، امام سے ملاقات، اور اس کتاب کے نام سے فائدہ اٹھا کر آج بھی جھوٹے، دھوکے باز، چیٹر، فراڈی یہ دعوے کرتے ہیں کہ جی ہماری بھی امام سے ملاقات ہوئی. وہ دیکھو شیخ مفید نے کہا، اور علامہ ہلی نے کہا، اور فلا آدمی نے کہا، اور فلا نے کہا ہے، تو ملاقات تو ہوتی ہے نا، ہماری بھی ہوئی. اس لیے فارمولہ یہ ہے کہ جس کی ملاقات ہوتی ہے وہ کبھی بتاتا نہیں ہے، اور جو بتا رہا ہے اس کا مطلب یہ کہ اس کی ملاقات نہیں ہوگی. اسی لیے یہ دھوکے باز اور فراڈیے لوگوں سے ہمیں بچانے کے لیے. تو اب یہ واقعہ اپنے دوست کا نام لے کے بتا رہے، لیکن اس طرح سے ذکر کر رہے جیسے پیغمبر نے وہ تین دوستوں کی کہانی سنائی تھی، پتا چلا وہ تو ہمارے ہی دوست، وہ ہم ہی ہیں. نام پیغمبر نے دوست کا لیا، مشہور روایت. تو اب آ جائیے، آج وقت مجلس کا پورا ہو رہا ہے تو مصائب پہ بھی جانا ہے، بہت مختصر واقعہ میں جب پڑھتا تھا اپنے مخصوص انداز میں تو 40 منٹ میں پڑھتا تھا، اور جاپان کی بلٹ ٹرین جو ہے اس کی اسپیڈ 500 کلومیٹر ہے، اس سے زیادہ تیزی سے پڑھتا تھا، پھر 40 منٹ. لیکن بہرحال اب تھوڑا میرا بڑھاپا، تھوڑا مجمع پہ رحم، اسپیڈ بھی کم ہے، واقعہ بھی مختصر ہے، اور وہ یہ ہے کہ آغا خوئی کی زندگی اس زمانے کے 99% مراجع کی طرح سے ابتدائی تعلیم حاصل کرتے ہیں اپنے شہر میں، اور پھر اجتہاد کی تعلیم کے لیے نجف جاتے ہیں. تبریز کے تھے، آذربائیجان کا مشہور شہر، اور تبریز میں سردی بہت ہوتی. اب جب یہ اسٹوڈنٹ تھے تو جو طریقہ ہے، ایک مدرسہ تھا اس میں یہ لوگ رہتے تھے، اور جو بھی اس وقت کے استاد اور کتابیں تھیں وہاں جا کے پڑھا کرتے تھے، دن بھر مدرسے میں، رات کو اپنے کمروں میں آتے. اچھا اسٹوڈنٹ کہیں بھی ہو، ایک ایج ایسی ہوتی ہے نا کہ ہنسی مذاق، چھیڑ چھاڑ، ٹونٹنگ، یہ سب ہوتا ہے. مذہبی طالب علم ذرا شریعت کا خیال کر کے ہنسی مذاق کرتے ہیں اسکول کالج یونیورسٹی کے، تو بالکل آپ ایسے باہر ہو جاتے ہیں. کچھ عمر کا تقاضا. اب یہ کہتے ہیں کہ ہمارے ہاسٹل میں جہاں ہم لوگ رہتے تھے وہاں پہ کمرے تھے، یہ کہ بہت لمبی بات ہو رہی ہے، اس میں رہتے تھے اسٹوڈنٹ، اور 4-5-6 ٹوائلٹ یا واش روم وہ ایک لائن سے بنے ہوئے تھے، وہاں جاتے تھے. یہ ان سوئٹ یا اٹیچ بات کا رواج تو آج بھی مدرسوں کے ہاسٹل میں نہیں ہے، یونیورسٹی وغیرہ میں بھی بہت مشکل ہوتا، تو اٹیچ بات بات نہیں، وہ وہاں پہ واش روم. پرانا زمانہ ہے، پرانا زمانہ. آغا خوئی کا انتقال 92 میں ہوا، 100 سال کے ہو کے انتقال ہوا، 1899 میں پیدا ہوئے تھے. واقعہ تقریباً 1918 کا ہوگا، آج 2018 ہے، پورے 100 سال پہلے کا، 100 سال پہلے کا واقعہ. پانی وانی جو تھا وہ تو نہ باتھ روم میں ہوتا تھا نہ گھروں میں ہوتا تھا، بھر کے لانا پڑتا تھا. تو اب جو اسٹوڈنٹ جاتے ہیں تو لوٹا بھر کے واش روم میں چاہیے. ایک وہاں کیئر ٹیکر اور چوکی دار اور پہرے دار اور صفائی کرنے والا ٹائپ کا آدمی تھا. ہر مسجد، ہر امام باڑے کو کچھ ایسے بہت ہی مخلص قسم کے لوگ مل جاتے. مثلا اگر ان کو نوکری بھی دی جائے نا، تو اب نوکری دی گئی، تمہارا یہ جاب ہے، لیکن وہ اس سے ہٹ کر بھی بہت سارے کام کے، یہ اللہ کا گھر ہے یا امام کا گھر ہے، وہ خود سے کرتے ہیں. نہ اس کے لیے کوئی تعریف چاہتے ہیں، نہ پیسے چاہتے ہیں، نہ وقت چاہتے ہیں کہ جی 5 بج گئے میری ڈیوٹی تو ختم ہو گئی. رات کے 2 بجے بھی اگر وہ دیکھیں کہ ایک لائٹ جل رہی ہے تو اٹھ کے آئیں گے، اس کو آف کریں گے. تو یہ باتیں فضول فضول بیان کرنا ضروری ہے کہ واقعے کا اس کے اندر ایک دخل ہے. تو اب وہ ایک چوکیدار ہے، اس کے جو کام ہے اس میں، جو مدرسے سے ریلیٹڈ کام ہے مینٹیننس، اس نے خود ایک ذمہ داری لے لی کہ یہ سارے دینی طالب علم ہیں. دینی طالب علم کسے کہتے ہیں؟ امام زمانہ کی فوج کے سپاہی ہیں، تو یہ ان کا رتبہ بہت بلند ہے. وہ جب بھی کوئی اسٹوڈنٹ واش روم سے باہر آتا ہے تو وہ جا کے خود ہی صفائی کرتا ہے اور لوٹا بھر کے رکھ دیتا، یہ اس کی ڈیوٹی میں شامل نہیں. اور سینکڑوں اسٹوڈنٹ ہے، دن بھر اس کا جو اپنی ڈیوٹی کے علاوہ باقی اس میں بھی بہت وقت نکل جاتا، نہ کوئی تعریف، نہ کوئی اجرت، نہ کوئی ایسی بات. لیکن جو طالب علم ہیں، یہ ان میں سے اکثر آگے چل کے حجت الاسلام بنے، بہت سے آیت اللہ بنے، اور آیت اللہ خوئی تو آیت اللہ العظمیٰ اور استاد المجتہدین پہ پہنچے. تو وہ سارے کے سارے یہ وہ طالب علم ہیں جو مذہبی ہیں، لیکن ہنسی مذاق اس کو چھیڑتے رہتے ہیں، اس کو تنگ کرتے رہتے ہیں. یہ ہر جگہ کا طریقہ. اب مجھے نہیں معلوم باقی تفصیلات، 40 منٹ کا واقعہ کبھی پڑھوں تو شاید آ بھی جائے، لیکن عام طور پہ یہ کام کرنے والے مینٹیننس والے 40-45 سال کے ہوتے ہیں، اکیلے ہوتے ہیں، چوکیدار کی کوٹری میں رہتے ہیں، یا کوئی فیملی ویملی ہوتی ہے تو گاؤں میں ہوتی ہے تو زیادہ چھیڑ چھاڑ ہوتی ہے شادی کے حوالے سے. بھائی بہت اچھا ایک رشتہ آیا، بڑی خوبصورت لڑکی ہے، وہ تم سے شادی کرنا چاہتی ہے، اور یہ آفر آ رہی ہے، اور اتنے پیسے دے دو تو ہم جا کے اس کے والدین کو کے پاس جا کے تمہارا پیغام دیں. اب یہ کیسی کمزوری ہوتی ہے نا کہ 40-45 سال کا تو 3 بیویوں والا بھی پھسل جاتا ہے کہ اچھا لے جاؤ یہ 10 درہم، جا کے ان سے مل کے آ جاؤ. گئے تھے وہ اس دن تھے نہیں، اب اگلے ہفتے پھر جانا ہے، لیکن 20 درہم لگے. اب یہ جو ہے، اب آگے کوئی دیکھ رہے ہیں ان کے اپنے ساتھیوں کو، ان ساتھیوں میں سے سب نے ایک ساتھ پڑھا، ایک اسٹوڈنٹ کے پاس پڑھا، باقی وہیں رک گئے، یہ وہاں پہنچ گئے. یہ فرق اسی روحانیت تو تقوی کا ہوتا ہے. تو وہ دیکھ رہے ہیں، اور ایج ابھی ایسی ہے کہ ٹھیک ہے تھوڑا سا انجوائے بھی کر رہے ہیں. ایک رات، آدھی رات کا وقت ہے، سردی کا موسم ہے، اور آدھی رات کو مثلا اب یہ کہہ رہے ہیں میرا دوست وہ کہتا ہے کہ آدھی رات کے بعد 2 بجے رات، سردی کا موسم ہے، پیشاب کی حاجت محسوس ہوئی، اب پرانا زمانہ ہے, کوئی ہیٹنگ ویٹنگ کا انتظام بھی نہیں ہے, لحاظ سے نکلنا دنیا کا سب سے بڑا امتحان بن جاتا تھا. ہیٹنگ کا انتظام نہیں ہے, لحاظ سے باہر نکلو گے تو پھنس جاؤ گے. لیکن اب سردی میں اگر پیشاب کی عادت ہو تو اس کو کنٹرول کرنا بھی دنیا کا سب سے بڑا امتحان بن جاتا. بہت کوشش کی, آخر برداشت نہ کر سکا, نکلا. اب وہ جا رہا ہے کہ اچانک اسے واش روم کے قریب وہ جو چوکیدار کی کوٹری ہے وہاں روشنی نظر آئی, جاگ رہا ہوگا اور باتوں کی آواز نظر آئی. یہ تو اکیلا آدمی ہے, چھڑا چھانٹ, نہ کوئی بیوی نہ کوئی خاندان, آج تک اتنے سال ہو گئے کوئی سے ملنے بھی نہیں آیا. یہ باتیں رات کے 2 بجے. ایک بار وہ قریب آیا, جھانک کے دیکھا. پہلے زمانے کے گھروں کے دروازے بھی یاد ہوں گے کہ وہ الگ الگ لکڑی کے پٹ تھے اور اندر سے نظر بھی آ جاتا تھا. دیکھا کہ ایک روشنی اندر ہے, لیکن عجیب روشنی, بہت ہی ٹھنڈی پرسکون نورانی روشنی, اور اس میں کوئی ایسا شخص سامنے بیٹھا کہ جس کا چہرہ اتنا نورانی ہے کہ نگاہ ڈالی نہیں جا رہی ہے. چوکیدار اتنے ادب اور احترام سے بیٹھا ہے جیسے ہم اور آپ نماز کے تشہد میں بیٹھا کرتے ہیں. اب کون ہے, کہاں سے آیا, آج تک یہ چہرہ سے نگاہ نہیں ٹھہر رہی. اردو کا ایک شعر بھی ہے, لیکن اب وہ شعر ویر چھوڑیے, لیکن پیشاب کی حاجت اتنی زیادہ تھی کہ یہاں رک کے دروازے پہ نوک کرنے کی مہلت نہیں تھی, آگے بڑھ گیا. ایسے چوکیداروں کو عام طور پہ کوٹھی ایسی جگہ دی جاتی ہے, گندی سندی خراب سی جگہ, تو سامنے ہی تھی. احتیاطاً اس نے واش روم میں جا کر, ٹوائلٹ میں جا کے دروازہ بھی بند نہیں کیا. آدھی رات کا وقت ہے, کوئی ہے بھی نہیں, سب سو رہے ہیں, چوکیدار کا دروازہ میری آنکھوں کے سامنے رہے. اب وہ کھلا دروازہ ہے تو پیشاب کیا, فارغ ہوا اور اس کے بعد دوڑ کے وہاں گیا. اب جو گیا تو وہ دروازے میں جھانک کے دیکھا, سخت اندھیرا, خوب اندھیرا, بالکل سناٹا. دروازے پہ نوک, کافی دیر کے بعد وہ جاگا. ان کو اس کو بتایا کہ وہ جاگ رہا, چپ چاپ لیٹا ہے, لیکن جب بہت زیادہ آواز ہوئی اس نے دروازہ کھولا, آنکھیں ملتا ہوا نکلا. کیا بات ہے بھائی اس وقت خیریت, 2 بجے رات, طبیعت خراب ہے, کیا پرابلم ہے؟ ایک طرف اس کو ہٹایا اور جلدی سے کمرے میں گھس گیا. چھوٹی سی, چوکیداروں کو کتنی بڑی کوٹری ملتی ہے, چھوٹی سی کوٹری ہے, کوئی روشن دان نہیں ہے, کوئی کھڑکی نہیں ہے, کوئی اور دروازہ نہیں ہے, صرف ایک دروازہ ہے جو مسلسل نگاہوں کے سامنے کمرہ خالی. آنکھوں سے دیکھ کے گیا ہے, بلکہ اگر آپ کوئی بہت ہی روشن لائٹ کو بلکہ سورج کو دیکھیں, یہ محاورتن کہہ رہا ہوں, دیکھنے کی غلطی نہ کیجیے گا, پھر آپ میرے اوپر ذمہ داری ڈال دیں کہ ہم کو اندھا کر دیا, لیکن سورج کو دیکھیں تو آنکھیں چکا چوند ہو جاتی. اب تک آنکھوں میں وہ کیفیت ہے, باقی پورے شہر کے اندر, پورے مدرسے کے اندر اندھیرا, خوب اندھیرا. یہ آنکھوں کی کیفیت بتا رہی ہے کہ میں نے روشنی دیکھی, کانوں سے سنا, باقن پورا منظر دیکھا, لیکن خالی پڑا ہے کمرہ, کوئی دروازہ نہیں, کوئی کھڑکی نہیں, کوئی وینٹیلیٹر نہیں, کوئی روشن دان نہیں. ایک لمحے کے لیے دروازے سے میری آنکھ نہیں ہٹی. تو کہا کہ یہاں کون تھا؟ اس نے پہلے تو منع کی, لیکن چونکہ یہ اتنے یقین کے عالم میں تھے تو جتنا وہ منع کر رہا اتنا ان کا اصرار بڑھتا جا رہا ہے کہ میں یہاں سے ہٹوں گا نہیں, دیکھو صبح ہو جائے گی, سارے اسٹوڈینٹ آ جائیں گے, پھر تو سبھی تم سے یہ سوال کریں گے. اب وہ گھبرا گیا, کہا کہ اتنا آپ نے مجبور کیا, تھوڑی دیر پہلے زمانے کے امام میرے پاس تشریف فرما تھے اور میری ان کی بات چیت ہو رہی تھی, لیکن پہلے اس نے ایک وعدہ لیا, جب تک میں زندہ ہوں یہ کسی کو نہ بتانا. شروع میں وعدہ لیا, انہوں نے وعدہ کر لیا. تو پھر کہا کہ گھبرا کے کہا, امام تمہارے پاس آئے تھے, کیا ایسی بات ہو گئی تھی؟ کہا کوئی پہلی بار کوئی تھوڑی آئے تھے, امام میرے پاس مستقل اور ریگولر آتے ہیں, مثلا ہر ہفتے یا 15 دن میں, اور آ کے میرے ذریعے سے اس علاقے کے بہت سارے معاملات کو طے کراتے ہیں. مثلا کسی بیوہ عورت کو کوئی مسئلہ ہے تو میرے ذریعے سے, اور کسی یتیم بچے کا پرابلم ہے, کسی کی صحت کا مسئلہ ہے, کسی کا کوئی اور مسئلہ ہے, کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اچانک کوئی ہماری مدد کر کے چلا گئے. اچھا ہم سمجھتے ہیں کہ امام ہوں گے, وہ امام نہیں ہوتے. امام کا ایک نیٹورک ہے, امام کا ایک سیٹ اپ ہے. ہر شہر میں امام جا کے ہر دروازے پہ پرابلم سالو نہیں کرتے, رکھے ہوئے ایسے آدمی. اکثر لوگ یہ کہتے ہیں مولانا وہ کھلا جگہ تو ہم اتنا پھنس گئے تھے, ایک آدمی نے آ کے مدد کی, ہمیں تو یقین ہے کہ وہ امام تھے. اب یہ پورا واقعہ سنانے کا مجلس میں وقت نہیں ہے, تو ان کو کیسے سمجھاؤں؟ میں نے کہا ٹھیک ہے, آپ اپنی جگہ یہ اچھا حسن ظن رکھی ہے, لیکن اصل یہ سیٹ اپ کا امام نے مجھے یہاں پہ رکھا ہوا, اور وہ پھر آتے ہیں اور 15-20 دن کے بعد مجھے گائیڈنس دے کے جاتے ہیں کہ اب کیا کرنا ہے. میں تو نہیں جانتا علم غیب, مجھے کیا پتا اس شہر کے کس گھر کی کیا حالت ہے. ختم ہو گئی بات, واپس آ گئے چونکہ عالم تھے. اور ساری حدیثیں بھی ذہن میں تھی، پتا تھا کہ جو یہ کہہ رہا ہے یہ بالکل امکان ہے اور آنکھوں سے دیکھا ہوا ہے تو یقین ہے، ختم. اگلی صبح سے کیفیت بدل گئی. پھر جملہ دوہرا کہ آغا خوئی کہتے ہیں میرا دوست یہ کہتا ہے کہ کیفیت بدل گئی، لیکن انداز سے لگ رہا ہے کہ خود انہوں نے یہ سب کچھ دیکھا ہے. کیا کیفیت بدل گئی؟ اب میرے ہی ساتھی، میرے کمرے میں سونے والے، میری کلاس والے، میرے کلاس فیلو جب اس سے مذاق کرتے ہیں، ہنسی کرتے ہیں، مذاق اڑاتے ہیں، تنگ کرتے ہیں، ستاتے ہیں، قیامت گزر جاتی ہے میرے اوپر. دل چاہتا ہے کہ ذرا ان کو روکو، کہ پتا بھی ہے کہ تم کس آدمی کا مذاق اڑا رہے. چوکی دار نظر آ رہا ہے، واش روم دھونے والا نظر آ رہا، بظاہر بہت حقیر نظر آ رہا، کیفیت برداشت نہیں ہو پاتا، لیکن چونکہ وعدہ کیا تھا اور وہ امامت کا راز تھا. آخر ایک دن اس چوکی دار نے مجھے بلایا آدھی رات کو اور کہا کہ میں صرف یہ پیغام آپ کو دینا چاہتا ہوں کہ اب امام کی جانب سے مجھے یہ ہدایت ملی ہے کہ میں یہ شہر چھوڑ کے فوراً چلا جاؤں اور ایک دوسرے علاقے میں بھیجا جس کا نام میں نہیں لوں گا. گھبرا کے کہا لیکن کیوں؟ کہا آپ کی وجہ سے. امام نے کہا ہے کہ آپ یہ راز اپنے سینے میں نہیں رکھ پائیں گے اور آپ کی برداشت جواب دے جائے گی، کہیں نہ کہیں جوش کے عالم میں یا غصے کے عالم میں یا بے چینی میں آپ لوگوں کو بتا دیں گے کہ یہ امام کا نائب. اور امام نے فرمایا کہ یہ میرا راز ہے، یہ جو لوگ ہوتے ہیں نہ ان کو اجازت ہے کسی اور سے یہ بات کہیں، اور امام ایسے ہی لوگوں کا انتخاب کرتے ہیں جن میں اتنا پیشنس ہو، ٹالرنس ہو، راز رکھنے کی صلاحیت ہو. یہ جملہ یاد رکھیے گا، اس سے چوتھے امام کی ایک حدیث آئے گی، کل چوتھے امام کی شہادت ہے تو ساری حدیثیں چوتھے امام کی ہوں گی، بہت اہم. چوتھے امام کی ایک حدیث ہے، یہی جملہ جو امام زمانہ خیبت میں اس کو کہہ رہے ہیں یہ اصل میں چوتھے امام کی حدیث ہے. یہ ایسے ہی لوگوں کو بتاتے ہیں کہ میں کون ہوں، ان کے پاس آتے ہیں جو راز رکھ سکے. یہ جو الٹے سیدھے لوگ گھومتے ہیں کہ امام آئے اور ہم سے ملے اور ہمارے ساتھ کھانا کھایا اور ہمارے ساتھ جاگنگ کی اور ہماری بیٹی کا رشتہ دیا، ان کا کہنا یہ بتا رہا ہے. میں دوسرے موضوع پہ جا رہا ہوں، اس دفعہ کے اشرے میں میرا عنوان امام زمانہ نہیں ہے، یہ واقعہ بھی اصل عنوان کے ذیل میں آیا ہے، تو اب میں جا رہا ہوں. میں جا رہا ہوں، امام نے کہا اپنے آپ کو چھپا لو، ایسے شہر میں جاؤ جہاں تمہیں کوئی نہیں جانتا. کہا اچھا اب ایک بات تو بتاتے جاؤ کہ تمہیں یہ رتبہ کیسے ملا. کوئی تم عالم نہیں، کوئی متقی نہیں، بہت پرہیزگار نہیں، گناہگار بھی نہیں ہے، ایک نارمل مومن. کہا کہ امام نے جب پہلی بار مجھ سے رابطہ کیا اور کہا کہ ہم تمہیں اس علاقے کا، لفظ امام کا نہیں بتا رہا ہوں کیونکہ وہ ٹائم لگ جائے گا، اس علاقے کا انچارج بنا رہے، مثلا نگران بنا رہے، تو کہا کہ تمہارا یہ عمل کہ تم دوسرے مومنوں کا اتنا خیال کرتے ہو کہ وہ واش روم میں غلاظتیں باہر کے غلاظتیں پھیلا کے آتے، تم خود سے اس کی صفائی کرتے ہو، ہر ایک کے لیے پانی کا انتظام کرتے ہو، تمہاری یہ نیکی ہمیں اتنی پسند آ رہی. ہم اور آپ ہوتے توزیع المسائل کھول کے کہتے دیکھیے آقا سیستانی نے لکھا یہ واجب نہیں. جو واجب نہیں ہے اور حرام نہیں ہے کہ چکر میں پڑ جاتے ہیں، گناہ نہیں کر رہے، غلط نہیں کر رہے، لیکن پہلی بات تو یہ کہ ان کو یہ رتبے نہیں ملتے، اور دوسری بات یہ کہ اتنی چھوٹی سی نیکی جب یہاں پہ امام زمانہ کو اتنا خوش کر رہی ہے کہ اپنے اس سیٹ اپ میں یا نیٹ ورک میں یا اپنے اس عملے میں امام نے شامل کر لیا، جو امام کو اتنا خوش کر رہی ہے، تو قیامت کے دن تو یہی اتنی چھوٹی سی نیکی کبھی ہمیں جنت دلوا دے گی کہ ہم نے ایک مومن کے لیے ٹوائلٹ میں لوٹا بھر کے رکھا. اب آپ نہیں کہیں گے مولانا یہاں تو مسلم شاور ہوتے ہیں، حدیثوں کا مذاق نہ اڑائیے گا، واقعات کا مسخرہ نہ کیجیے گا، عمل کریں نہ کریں وہ آپ کی مرضی، لیکن دین خدا کے احکامات اور فرمان معصوم کا مذاق اڑانا یہ سب سے بڑا گناہ. یہ بھی ایک حدیث آئے گی کیونکہ منافق کے قرآن نے یہ پہچان بتائی. کل آئی تھی نہیں آیت، وہ کہتے ہیں یخادعون اللہ والذین آمنوا، ارے بھائی ہم تو ان مومنوں کو دھوکا دے رہے ہیں، وہ خود دھوکا کھا رہے ہیں. تو اس میں یہ پہچان آئے گی کہ منافق ایسی باتوں کا مذاق اڑایا کرے گا. لیکن یہ میں نے صرف اس لیے کہا کہ آج کا پیغام آج ہو جائے، ایک نیکی چاہے وہ ایک گرام کے آدھے گرام کی نیکی ہو، ایک گناہ چاہے وہ آدھے گرام کا گناہ ہو، کبھی آدمی کو جنتی بنا دیتا ہے، کبھی آدمی کو جہنمی بنا دیتا ہے. اور یہ پتا کب چلے گا؟ یوم تبلت سرائے، آج تو پتا نہیں چل سکتا، یہ تو جب ترازو میں نام اعمال میں اعمال رکھے جائیں گے اس دن پتا چلے گا. تو ابھی چانس مس نہ کرے. گناہ چھوٹا سا بھی ہو تو اسے یہ سمجھ کے انجام نہ دے. کبھی آدمی گناہ کرتا ہے خواہش نفسانی سے، کبھی دوسروں کے پریشر سے، اسے گناہ جائز نہیں. مگر یہ سمجھ کے انجام نہ دے کہ اتنا سا گناہ آخر کیا نقصان پہنچائے گا. نقصان تو اتنا بڑا پہنچائے گا کہ آپ کی پوری جنت کو جہنم میں بدل سکتا ہے. کسی کو کسی کے بارے میں نہیں پتا. لیکن آج ساری مجلس ہو گئی, اللہ کی رحمت تو کہیں آئی نہیں. لگ رہا کہ بہت ہی زیادہ سخت قسم کا اللہ, نعوذ باللہ, ایسا تو نہیں. پھر رحمت بھی ہے اور رحمت پروردگار جہاں سے شروع ہوتی ہے اس کو تو لوگ مانتے ہی نہیں, لیکن شروع وہیں سے ہوتی. اور اس میں بھی چوتھے امام کا کتنا مشہور واقعہ ہے ڈاکو والا, اور کتنا مشہور فرمان ہے الہی عاملنی بفضل کا ولا تو عاملنی بعدلک. یہ ساری چیزیں میں نے کل آنے والی شہادت کی مجلس کی تیاری کی ہے. کافی باتیں میں نے چھوڑ دی ہیں آج کا موضوع مکمل کرتے ہوئے, موضوع نہیں چھوڑا, ان سب کو کل ملاؤں گا. تو رحمت ہے ایک, رحمت کا آغاز ہوتا ہے توبہ سے. توبہ سے کہ اللہ نے یہ جو ایک سہولت دی ہے کہ 70 سال گناہ کرو, 70 سیکنڈ میں گناہ معاف, جنت میں چلے گئے, یہ بھی رحمت خدا. لیکن یہ صرف ایک جملہ میں نے کہا, ٹائم بھی پورا ہو گیا. آج کی مجلس جو تھی وہ بھی ایک اعتبار سے آج کا موضوع پورا ہو گیا. منافق کی 3 پہچانیں, اور یہ وہ 3 چیزیں ہیں کہ اگر مومن بھی ہو شروع میں تو بعد میں منافق بن جاتا ہے. مگر چھوٹے آج مسائل بہت مختصر رہیں گے کیونکہ کل شہادت کی رات ہے. ہم بھی دل کھول کے مسائل پڑھیں گے, آپ بھی دل کھول کے گریا کیجیے. مومنین کرام نے میری ایک بات کا آج لحاظ رکھا. میں نے کہا کہ جب مجلس شروع ہو چکی ہو تو آپ کم از کم میرے لیے تو صفحہ سے کھڑے نہ ہو. وہ لوگوں نے آج خیال رکھا, میں آیا. اور کیونکہ یہ شروع والے مومنین ہی سے بات کہی جا سکتی, اور ایک بات آخر کے مومنین سے کہی جا سکتی ہے, وہ ابھی کہہ رہا ہوں. یہ بھی ایک ریکویسٹ, جیسے میں ممبر سے اترتا ہوں ماتم شروع ہوتا ہے. ماتم بھی ہمارے عزاداری کے نظام کا ایک اہم حصہ, اور لوگ آ جاتے ہیں ہاتھ ملانے کے لیے, تو ماتم بھی کبھی ڈسٹرب ہو رہا ہوتا. تو بجائے اس کے کہ یہی ممبر کے قریب آ جائیں, میں ادھر غائب نہیں ہوں گا. غائب ہونا صرف امام کی خاصیت, میں وہیں رہوں گا لیکن ذرا سا ماتمی لوگوں سے فاصلہ اس لیے ہو جائے کہ وہ ڈسٹرب نہ ہو. یا آج سے لے کے آخری مجلس تک کی گزارش. اب یہ کہ ہاں, یہ جو اتنا اہم اصول اسلام نے بتایا, شیطان نے اس کو بھی ایک کھیل بنا دیا. چھوٹی سے چھوٹی نیکی, یوم یفر المرء من اخیہ وہ امہ ہی وابی ہے وہ صاحبت ہی وہ بنی ہے, چھوٹی نیکی, اور چھوٹا گناہ اسے بھی سننا چھوڑو. لیکن بھی کو بھول گیا شیطان, شیطان تو نہیں بھولا, ہمیں بھولوا دیا. چھوٹے سے چھوٹے گناہ کو بھی نہ بھولو. یہ مطلب نہیں ہے کہ چھوٹے گناہ کو تو بچاؤ اپنے آپ کو, بڑے گناہ کر لو. کل جو آیا تھا گناہ بہت بڑا تھا, آج میں تقریر کے آخر میں اب اس کا نام بھی نہیں لے رہا ہوں. لیکن یہ تماشے, یہ تماشا بن جاتا ہے, پھر یہ مذاق کا موقع, پھر یہ مذاق والا ماحول بن جاتا ہے. چھوٹے چھوٹے گناہ کا اتنا خیال ہو, گناہ کبیرہ کو بھلا کے بیٹھتا ہے آدمی. شہر کوفہ کے غیر شیعہ عالم کے پاس ایک مسئلہ شرعی پوچھنے کوئی گیا, مجلس کا آغاز بھی مسئلہ شرعی سے ہوا, حرام گانا اور حلال گانا اور حرام شراب اور حلال شراب, بات آ چکی ہے شروع میں. گھر کے مجھے ڈر ہے کہ میرا جملہ یوٹیوب پہ آ جائے گا کہ مولانا نے کچھ شرابیں حلال کر دی ہیں, لیکن خیر اب میں ان سے کہاں کہاں بچوں. شہر کوفہ کے عالم کے پاس کہا کہ میں نے 2 رکعت نماز پڑھی, نماز ختم کی, نماز ختم کر کے مسلح سے اٹھا, میری نگاہ اپنے لباس پر یاسین پہ پڑی. ارے میرا دل دھک دھک کرنے لگا, مچھر کا خون لگا ہوا تھا, مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا میں نے نماز پڑھ. اب میری سمجھ میں نہیں آتا میری نماز صحیح ہے کہ غلط. عالم سے مسئلہ پوچھا گیا اور چیخ مار کے رونے لگے, دونوں ہاتھوں سے سر پیٹ لیا, وہ شیعہ عالم نہیں, بے اختیار یہ گھبرا گئے. بھئی میں نے چھوٹا سا مسئلہ پوچھا جو ہر ایک کو پیش آتا ہے, نماز پڑھ لی, بعد میں دیکھا کہ اس میں خون لگا. کہا کہ میں تو تمہاری عقلوں پہ رو رہا ہوں, مچھر کا خون تمہارے کپڑوں پہ لگ گیا تو اتنا گھبرائے کہ دل دھک دھک کرنے لگا, دوڑ کے میرے پاس آئے اور کربلا کے میدان میں رسول کے بیٹے کا خون بہا دیا, فاطمہ کے لخت جگر کا خون بہا دیا, علی کے بیٹے کا خون بہا دیا, پلٹ کے ایک بار بھی نہ سوچا کیا گناہ کر رہے. اور اس حالت میں یہ خون بہایا کہ محمد کی نواسی طلعہ زینبیہ پہ کھڑے ہو کے کہہ رہی ہے, اے پسر صاحب تیری آنکھوں کے سامنے میرا ماں جایا مارا جا رہا. لیکن جو کہ یہ اشرا, چوتھے امام کا اشرا, اس لیے میں مصائب کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا پڑھتا ہوں. ارے حالت یہ ہے, اتنا بڑا گناہ کر لیا, مچھر کے خون میں تڑپ تڑپ کے آ رہے ہو اور اتنا بڑا گناہ کر لیا, کہ ایک مومن نے ایک مرتبہ سوال کیا، مولا سجاد میں اس زمانے میں کوپے میں رہتا تھا اور دربار میں بھی حاضری دیتا تھا، میں اس دن بھی دربار میں آیا جس دن آپ کا چچا مسلم ابن عقیل گرفتار کر کے لایا گیا تھا، اور میں اس دن بھی دربار میں تھا جس دن آپ گرفتار کر کے لائے گئے تھے، مولا میں نے مسلم کو دیکھا تھا، واقعا گرفتار کر کے آئے ہیں، لیکن لگ رہا ہے کہ ہاشمی شیر زنجیروں میں جکڑا ہوا، لگ رہا ہے یہ ہاشمی شیر ہے، سینہ تان کے آئے، کمر سیدھی ہے، چہرہ اٹھا ہوا ہے، آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کر رہے ہیں، واقعا علی کے داماد کو ایسا ہی ہونا چاہیے، لیکن مولا میں اس دن بھی دربار میں تھا جس دن آپ دربار میں لائے گئے، مولا میں نے آپ کی عجیب حالت دیکھی، سینہ سکڑا، کمر جھکی ہے، چہرہ جھکا ہے، آنکھیں زمین پہ لگی ہیں، مولا میں نے مانا کہ آپ کا چچا بہت بہادر ہے، بہت بہادر ہے، بہت بہادر ہے، لیکن آپ امام وقت ہیں، آپ اس سے بھی زیادہ بہادر ہیں، وہ اس انداز سے آئے، آپ اس انداز سے آئے، آپ تو خیر کوئی گریہ کر ہی نہیں سکتے، جو سجاد کا گریہ شروع ہو گیا، آنکھوں میں آنسو آ رہے ہیں اور روتے روتے کہہ رہے، سوال کرنے والے تو نے سوال نہیں کیا ہے، میرا کلیجہ زخمی کیا ہے، میرا کلیجہ، ارے تو نے میرے چچا کو دیکھا، آنکھوں میں آنکھیں ڈالے ہیں، سینہ تنا ہوا ہے، یہ نہ دیکھا کہ وہ تنہا آئے تھے، وہ اکیلے آئے تھے، لیکن جب میں دربار ابن زیاد میں آیا، محمد کی نواسیاں، علی اور فاطمہ کی بیٹیاں، ارے میری بہنیں اور پھوپیاں، ننگے سر بے مکنہ و چادر کے بلوے عام میں کھڑی تھی، اجرکم علی اللہ، پروردگارہ ان مومنین اور مومنات کے اس گریے کا واسطہ، ان آنسوؤں کا واسطہ، ان کو، ان کے گھروں کو، ان کے گھر والوں کو، ان کی اولادوں کو دنیا اور آخرت کی ہر مصیبت و پریشانی سے محفوظ فرما، انہیں غم حسین کے سوا کوئی غم نہ ملے، خدا بندہ دنیا بھر کے مظلوم صاحبان ایمان کی جان، مال، عزت، ناموس اور اولاد کی حفاظت فرما، ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما، بیماروں کو شفاء کاملہ عطا فرما، جو اپنی اولاد یا روزی کے کسی مسئلے میں مبتلا ہے، خداوندہ ان کی یہ پریشانی دور فرما، ظہور امام زمانہ میں تاجیل فرما، ماتم حسین